بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتدى بسنته إلى يوم الدين وبعد فقد قال جل وعلا في كتابه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم قابل احترام علماء عزیز بایو اور بہنوں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے ما ندمت على شيء ندمي على يوم طلعت فيه شمسه وغربت فيه شمسه نقص فيه اجلي ولم يزد فيه عملي ما ندمت على شيء ندمي على يوم دنیا میں آدمی کو بہت سی چیزوں کا افسوس ہوتا ہے یار آج میرا دن صحیح نہیں گیا یار آج میری نیند صحیح نہیں ہوئی یار آج جو ہے میرے بیوپار میں کامیابی نہ رہی الگ الگ قسم کے لوگوں کو افسوس رہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے زندگی میں کسی چیز کا اوپر اتنا افسوس نہیں ہوا جتنا کہ میں نے سورج کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھا غروب ہوتے ہوئے دیکھا اس بات کا یقین ہے کہ میری زندگی کا ایک دن کٹا اور لیکن میری نیکی میں اضافہ نہیں ہوا ایک دن گیا نقص فیہ اجلی ولم یزد فیہ عملی حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ بازار میں جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی برف بیچ رہے تھے دخل حسن البصری فی السوق فرأى احد یبیع الثلج فقال ارحموا على من يذوب متاعه اس آدمی پر رحم کرو جس کا سامان پگل رہا ہے کہ دیکھو میں برف بیچ رہا ہوں اگر آپ نے ابھی صبح کو خریدا تو میرے پاس بیچنے کی کوئی چیز ہے دوپہر ہو گئے تو وہ پانی ہو گیا تو پھر تو میرا سامان ہی نہ رہا تو یہ چیز ابھی ہے لیکن پگل جائے گی تو سامان ہی نہیں ہے کہا جب میں نے اس بندے کی پکار سنی اس وقت مجھے پتا چلا کہ اللہ نے وقت کی قسم کیوں کہی چونکہ ہمارا وقت پگھلتا چلا جا رہا ہے ہمارا وقت پگھل رہا ہے ما من یوم تطلع فیہ الشمس الا ویقبل علی طالب العلم علمه وهواه ثم يتغالبان فی صدره تغالب المتخاصمین فَإِذَا غَلَبَ عِلْمُهُ هَوَاهُ كَانَ يَوْمُهُ يَوْمَ غُنْمٍ لَهُ وَإِذَا غَلَبَ هَوَاهُ عِلْمَهُ كَانَ يَوْمُهُ يَوْمَ خُسْرَانٍ عَلَيْهِ کہتے ہیں ہر صبح کو ہماری سینے پہ نیکی اور برائی کی ایک لڑائی لڑی جاتی ہے بدی اور نیکی خیر اور شر کی ایک لڑائی ہوتی ہے یہاں پر ہر صبح وَإِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى قرآن نے قسم کہا ہے ہر صبح کو لوگوں کی محنت لوگوں کے اندازے لوگوں کے منصوبے الگ ہوتے ہیں کسی کا نیک ارادہ ہوتا ہے تو کسی کا برا ارادہ ہوتا ہے تو یہ دونوں لڑتے ہیں اگر ہم نے غلط طاقت کو دبایا اور خیر والی طاقت کو ہم نے فوقیت دی تفوق دیا اونچائی دی تو سمجھو ہر وہ دن عید ہے آپ کی زندگی میں چاہے سال میں 307 مرتبہ ہو کہ اگر آپ نے برائی کی طاقت کو دبائی آپ نے روکا آپ نے اس کو کرنے نہیں دیا آپ نے اپنے اونچائی اور نیکی اور خیر کو آگے بڑھایا وَإِذَا غَلَبَ هَوَاهُ عِلْمَهُ لیکن معاملہ الٹا سمجھو کہ آپ نے بات مان لی نفس نے جس کی طرف آپ کو چلایا ورغلایا ابارا آپ نے نفس کی بات مانی تو پھر سمجھو وہ دن نقصان والا دن ہے چاہے وہ دن عید کا کیوں نہ ہو چاہے وہ دن عید کا کیوں نہ ہو یہ مسئلہ ہے یہ سلمہ ابن دینار جو ہیں یہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بڑے نیک بندے تھے. سلیمان ابن عبد الملک جو ہے جو زمانے کے بادشاہ تھے، ایک مرتبہ ان کو بلایا. پہلے زمانے میں ایسے ہوتے تھے کہ جو اللہ جو بادشاہ بھی ہوتے تھے وہ اللہ والے کو بلاتے تھے، ہم آپ کی خدمت میں آئے، ہمیں آپ سے باتیں سننی ہے تاکہ ہم اپنی اصلاح کریں. تو بادشاہ ملک نے سلیمان ابن سلمہ ابن دینار سے کہا، ما لنا نکرہ الموت، جی آپ کو ایک سوال کرو، پتہ نہیں ہمیں موت سے بڑا انقباض ہوتا ہے، موت سن کر ہی طبیعت میں ایک بے چینی پیدا ہوتی ہے، طبیعت مقدر ہو جاتی ہے، طبیعت چلتی نہیں. دنیا کی بات کرو، جی لگتا ہے، مزے آتے ہیں، خوشیاں ہوتی ہے، لہر ہوتی ہے ایک خوشی کے، لیکن جہاں موت کی بات کی بس طبیعت مقدر ہو جاتی ہے. ما لنا نکرہ الموت فاجاب لاننا عمرنا دنیانا وخربنا آخرتنا فنکرہ الخروج من العمار الى الخراب. بات تو سیدھی ہے، دنیا کو آباد کیا، آخرت کو ویران چور دیا. کوئی آبادی کو چور کر ویرانی میں جانا تو چاہتا نہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ابراہیم سے ملا، تو ساتوں آسمان پہ الگ الگ انبیاء، پہلے آسمان پہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام، پھر عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، پھر یحییٰ علیہ السلام، پھر ادریس علیہ السلام، پھر ہارون علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام. سات آسمانوں پہ ساتھ ساتھ انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تو میری ملاقات ہوئی ابراہیم سے اوپر، ابو الانبیاء، ابو الانبیاء. اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا اخبر اقرئ امتک من السلام، اقرئ امتک من السلام، آپ اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہیے. علماء کہتے ہیں ہم کو وعلیکم السلام کہنا چاہے، ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سلام. اور پھر کہا کہ آپ ان کو کہو ان الجنت قیعان، ان الجنت قیعان، کہ جنت جو ہے وہ چٹیل میدان ہے، ہر ایک کی جنت وہ ہے جس کو وہ بنائے. کہتے ہیں کہ پرائم پراپرٹی ہے، جگہ خوب ہے، اب آپ اس میں جو بنانا چاہے وہ بنائے میرے بھائی، ہر ایک کی جنت میں وہ جو ڈالے گا وہ اس کو ملے گا. مالنا نکرہ الموت لاننا عمرنا دنیانا وخربنا آخرتنا فنکرہ الخروج من العمار فنکرہ الخروج من العمار الى الخراب. اچھا یا لیت شعری ما لنا عند اللہ غدا، پتہ نہیں اللہ کے یہاں ہمارے کیا نتیجے ملیں گے کل. تو کہا اعرض عملک علی کتاب اللہ، آپ کو اپنا نتیجہ، آپ جاننا چاہتے ہو کہ آپ کا کیا نتیجہ ہے اللہ کے یہاں؟ کہاں؟ کہا اپنے عمل کو قرآن کے سامنے پیش کرو، آپ کو جواب مل جائے گا. کہاں جواب ملے گا؟ کہ قرآن کا فیصلہ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، جو نیک بندے ہیں وہ جنت میں، جو برے بندے ہیں وہ دوزخ میں ہیں. تو کہا فاذن این رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کدھر ہے؟ تو کہا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت تو نیکیوں کے اوپر اترتی ہے. میں نے کہا اچھا اللہ میاں کے یہاں ہماری حاضری کیسے ہوگی؟ کیف القدوم امام اللہ؟ تو کہا اما المحسن فکالغائب یقدم علی اہلہ واما المسیء فکالعبد الابق یساق الی مولاہ سوقا. جو نیک بندہ ہے تو وہ اللہ میاں کیا ایسا آئے گا جیسے کوئی اپنے گھر والوں سے الگ ہوا اور اب وہ واپس گھر جا رہا ہے، تو اس کے اندر خوشی، گھر والوں کے اندر خوشی، ماحول میں خوشی، ہر اعتبار سے خوشی ہے. خوشی کی ہے کہ بھائی میں واپس جا رہا ہوں، گھر والے سب انتظار میں ہیں، خوشی ہے. اور جو برا بندہ ہے، جو نافرمان بندہ ہے، تو وہ ایسا ہے جیسے کوئی بھگورا ہے، بھاگا ہوا غلام ہے، اس کو پکڑ کر گھسیٹ کر اپنے مولا کے پاس لایا جا رہا ہے. تو کہا اچھا یہ تو بدلا ہے، من افضل الناس، لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ تو کہا اولو المروءۃ والتقى، جو تقوی والے ہیں، پرہیزگاری والے، وہ اللہ میاں کے سب سے عقل مند ہے، وہ سب سے بہتر ہے. میں نے کہا من احمق الناس، لوگوں میں سب سے بے وقوف کون ہے؟ کہا باع آخرته بدنیا غیره، باع آخرته بدنیا غیره. ایک تو وہ بے وقوف ہے کہ آدمی نے اپنی دنیا، اپنی جنت بیچ دی اپنی دنیا کے لیے، یہ تو ایک بے وقوفی. کہا اس سے بڑھ کر کی بے وقوفی کہ اپنی جنت بیچ دی کسی دوسرے کی دنیا کے لیے، یہ تو حد ہو گئی بے وقوفی کی کہ بھائی اللہ کی نافرمانی کی اور اس کی دنیا سجی، میری تو دنیا بھی نہ سجی، دنیا بھی نہ سجی، آخرت تو گئی ہاتھ سے، آخرت تو گئی ہاتھ سے. تو کہا من احمق الناس، کا یہ کہ جس نے آخرت کو بیچ دی، باع آخرته بدنیا غیره. تو پھر وہ جو بادشاہ تھا کہا کہ اللہ نے آپ کو بڑی حکمت سے نوازا، آپ اور تو بولیے، بولتے چلے جاؤ، زدنا من موعظتك، زدنا من موعظتك. تو انہوں نے عجیب جملہ کہا کہ ان کنت من اہل الاستجابہ فقد قلت لك ما فیہ الکفایہ وان لم تكن من اہل الاستجابہ فما ينبغی ان ارمی عن قوس ليس لها وتر. کہ اگر آپ ماننے والے ہیں نا تو آج تک آپ نے بہت سن لیا، اور اگر آپ ماننے والے نہیں ہیں تو میں کیوں تیر چلاتا جاؤ جب نشانے پہ لگتا نہیں. میں تیر چلاتا جاؤ پورے ترکش کو خالی کر دیا میں نے اور یہاں نشانے تو ایک کو بھی نہیں لگا. تو اگر آپ ماننے والے ہیں تو دنیا میں ہم نے بڑی عبرت کی چیزیں دیکھ لی. میرے بھائی عربی کا محاورہ ہے السعید من وعظ بغیرہ، کیا عقل مند وہ ہے جو دیگر حالات کو دیکھ کر عبرت لیتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، یہ کوئی تماشا. وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين، ہم نے آسمان و زمین کو تماشے کے لیے نہیں پیدا کیا. لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا، ہماری شان میں تماشا ہے ہی نہیں، اللہ کی شان تو بہت اونچی ہے، یہ سرکس نہیں چل رہا ہے. کوئی آیا کوئی گیا، کوئی بیمار کوئی تندرست، کسی کا عروج کسی کا زوال، یہ گیم نہیں کھیلا جا رہا ہے. یہ بڑی عبرت کی چیز ہے، یہ بڑی حقائق کی چیز ہے. تو پھر بادشاہ نے ذرا ان کے اوپر اپنا اثر ڈالنے کے لیے کہا ارفع الینا حاجتک نقضیہا لک مہما کانت. ارفع الینا حاجتک، کہ بھائی آپ اپنی ضرورت تو پیش کرے، جو بھی آپ کی ضرورت ہے منظور. اللہ والے تو وہ ان چیزوں میں آتے نہیں، وہ تو اس جال میں میں اور آپ، اور آپ نہیں تو میں ضرور پھنستا ہوں. اللہ والے جو ہے وہ اس میں پھنستے نہیں، وہ اس میں الجھتے نہیں. کہا جی آپ تو اپنی ضرورت کا ذرا اظہار تو کریں. تو سر کو جھکایا فاطرق راسه قلیلا، سر کو جھکایا. پھر بادشاہ نے اپنی بات دہرائی ارفع الینا حاجتک، اپنی حاجت تو ذرا دہرائے. تو کہا حاجتی ان تنقذنی من النار وتدخلنی الجنہ، تمنا تو میری یہ ہے کہ آپ ذرا جنت میں میرے داخلہ کا فیصلہ کرا دے اور جہنم سے بچانے کا ذرا اسباب پیدا کر دے. تو کہا ھذا لیس من شأنی، کہ یہ تو میرے بس سے باہر ہے. تو پھر اس پر انہوں نے کہا میں کیا کروں، میرے پاس تو کوئی اور ضرورت ہے ہی نہیں. ھذا لیس من شأنی، کہ مالی من حاجت سواہا، مالی من حاجت سواہا، میری تو اور کوئی ضرورت نہیں ہے. سالم سیدنا عمر کے پوتے تھے، سالم سیدنا عمر کے پوتے. میں کہا کرتا ہوں نا حسن رضی اللہ عنہ کی عمر تھی 6 سال کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، نانا جان کا انتقال ہوا، جو ان کے نانا ہیں پیارے اور پوری امت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. لیکن اس کم عمری میں اس چھوٹے بچے نے، حسن رضی اللہ عنہ نے امت تک حضور سے سنی ہوئی احادیث کو منتقل کیا. کہا میری عمر 6 سال کی تھی اور میں نے اپنے نانا سے سنا، میرے نانا فرمایا کرتے تھے دع ما یریبک الى ما لا یریبک، کہ ان چیزوں سے دور رہو جس میں اشتباہ ہے، جس میں شبہ ہے، اور وہ چیز کرو جس میں شبہ نہیں ہے. آج کے 6 سال کے بچے کو پوچھو بھائی آپ کو اپنی نانا کی کیا یادگار ہے، کہ بھائی میں نانا کو سگریٹ دیتا تھا، میں نانا کے ساتھ ادھر ادھر گھومتا تھا، بھائی یہی اس کو اپنی نانا کی باتیں یاد ہے. اور اس چھوٹے بچے نے، معصوم بچے نے 6 سال، حسن رضی اللہ عنہ ناف سے لے کر سر تک کان شبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم من السرۃ الى الراس، من الراس الى السرۃ، سر سے لے کر ناف تک حسن پورے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اور ناف سے لے کر پاؤں تک حسین رضی اللہ عنہ، یعنی پیر پاؤں چال اس میں حسین، گویا اللہ پاک نے حضور کے نمونے کو اپنے 2 نواسوں میں ڈال دیا تھا.
اللہ اکبر،
یہ پورے اوپر سے یہ حسن. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، بخاری کی حدیث ہے لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور سیدنا علی عصر کے بعد چلے. تو چلتے چلتے آپ اندازہ لگا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اوپر کتنے ہموم، افکار، فکر سوار تھی. اتنی فکر تھی کہ اما عائشہ نے فرمایا تھا واللہ لقد نزل بی ابی ما لو نزل بالجبال الراسیات لها ضحا، کہ حضور کے انتقال پر میرے باپ کے کندھوں پہ وہ مسائل آئے اگر دنیا کے پہاڑ پہ بھی آ جائے تو پہاڑ بھی ریزہ ہو جائے. ایسے ایسے حالات میرے باپ کے اوپر آئے. لیکن چلتے چلتے وہ دیکھا کہ حسن اور حسین کھیل رہے ہیں، بعض ہم کبھی اتنے فکر مند ہو جاتے ہیں بچے بھی آ جائے دھتکار دیا اس کو, نہیں بھائی ہمیں امت کی فکر لگی ہے. کیسی فکر لگی ہے کہ بچے کو انکار کیا, ابو بکر کے اوپر پوری امت سوار ہے لیکن پھر بھی بچے سے پیار کیا. یہ ہمارا دین کے اندر اعتدال ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں ایک عجیب صفات بیان کی, کیا بیان کی؟ فرمایا کہ کان متواصل الاحزان دائم التبسم. ایک دن میں نے اس حدیث پر بہت غور کیا, صحابہ نے کیا حضور کی صفت بیان کی, کہ جس وقت جب بھی جہاں بھی آپ حضور کو دیکھتے تو خندہ پیشانی, چہرے مبارک پہ مسکراہٹ, اور جب بھی آپ نے دل کو ٹٹولا تو غم سے لبریز, غم سے بھرا ہوا. اب ہمارا حالت کیا ہوتا ہے کہ وہ غموں کی وجہ سے اتنا غم جیسے وہ کہتے ہیں باسی کری پی کے آیا, وہ بولے کہ نہیں, کہ وہ غم اتنا منہ میں کہ وہ چہرے پہ مسکراہٹ نہیں, اور بعض لوگ اتنے ہنستے کہ امت کی بالکل فکر نہیں. ہمارے آقا میں اعتدال تھا. اعتدال کس بات کی؟ کہ دل کو ٹٹولو تو غم ہی غم, اور چہرے کو دیکھو تو مسکراہٹ ہی مسکراہٹ. عربی میں کہتے ہیں جزعک فی مصیبت اخیک خیر من صبرک وصبرک فی مصیبتک خیر من جزعک. یہ عربی کی کہاوت ہے کہ جب تمہارے اوپر کوئی حالت آئے تو بہتر ہے کہ آدمی صبر سے کام لے, اس پر شکوہ شکایت نہ کرے, تحمل کرے, بس قابو میں رکھ کے اس پر آدمی نہ بولے. لیکن جب دوسرے کے اوپر پریشانی آئے تو اس وقت صبر نہ کرے, دوسروں کی طرف سے آدمی فکر کرے, ہاں کہ نہیں بےچارے کو لگ گیا, بےچارے کے لیے کچھ کرنا چاہے. اب ہمارا معاملہ الٹا ہے کہ مجھے لگے تو میں رات بھر چیخو, اور کسی اور کو لگے تو بھائی صبر کرو یار, صبر کرو. صبر بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے یار, صبر بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. تو بس یہ اللہ معاف کرے, دین سے ہم ہٹے ہوئے ہیں, دین سے ہمارا رخ بدل گیا, ہمارا دل ہٹ گیا. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ چل رہے ہیں, حسن رضی اللہ عنہ کو اٹھا لیا, پیار کیا, پھر سیدنا علی سے دیکھ کر کہا کہ شبہن بن نبی لیس شبیہن بعلی. آپ برا نہ لگے, بیٹا تو آپ کا ہے لیکن لگتا ہے نانا جیسا, لگتا ہے نانا جیسا, آپ جیسا نہیں لگتا ہے. تو ظاہری بات ہے سیدنا علی کے لیے تو شرف ہے نا, بھائی میرا بیٹا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح لگے تو وہ اس سے بڑھ کر کون سا شرف ہوتا ہے. وہ کسی اور کے نانا کے ساتھ تو یہ خصوصیت تو نہیں ہے میرے بھائی, وہ تو حضور ہی کے ساتھ ہے. ایک روایت ذہن میں آ جاتی, سیدنا علی, بخاری کے حدیث ہے, سیدنا علی اور فاطمہ میں کچھ اختلاف ہو گیا تھا, ذرا تو میں ہو گئی جیسے بولتے ہیں, تو میں اونچ نیچ, اونچ نیچ ہو گئی تھی, اونچ نیچ ہو گئی. سیدنا علی گھر سے نکلے, مسجد میں آئے اور وہاں صحن میں لیٹ گئے. اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے, آپ نے کہا بھائی علی کدھر ہے؟ تو اما فاطمہ نے کہا کہ نہیں ہمارے جو ہے میاں بیوی میں ذرا اختلاف ہو گیا. آپ نے کچھ زیادہ کلام نہیں فرمایا, آپ سیدھے مسجد کی طرف چلے. خدا کرے کہ ہماری بھی یہ مزاج ہو جائے, اگر اختلاف آ جائے ہم مسجد میں آ جائے, ورنہ آج تو نکلتی کوئی ایس ایم ایس مل جائے گی کسی سے کہ چلو بھائی میں بھی تنہا تو بھی تنہا, تیری وحشت کو میں دور کروں, میری وحشت کو تو دور کرے, خدا ہی خیر کرے. مسجد میں آ گئے, مسجد ایک ماحول تھا. میں نے کہتا ہوں کہ جس کسی کو آپ مسجد میں دیکھے آپ سمجھے کہ وہ گھر میں کوئی لڑائی کر کے آیا, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے, آپ کی سائیکولوجی دیکھیے. آپ نے جو ہے بات کو کھریدا نہیں, آپ اس میں الجھے نہیں. اب علماء لکھتے ہیں اس پر مکمل تفصیل ہے شارحین نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی حکمت سے بڑی نرمی سے پیار آئے, اور آپ نے بات کو ہلکا کرنے کے لیے سیدنا علی کا لقب بدل دیا. سیدنا علی کو نام سے نہیں پکارا, اس لیے کہ مزاج میں ذرا اس وقت طبیعت صحیح نہیں تھی. بھائی کسی کی طبیعت صحیح نہیں ہو, مزاج میں بگاڑ ہو تو وہ بیچارہ معصوم بچہ بھی جو ہے وہ لپٹ میں آ جاتا ہے اس وقت. تو آدمی کو بڑے بڑے حکمت سے, آپ کی حکمت تو دیکھے, آپ کی فراست تو دیکھے. تو چونکہ سیدنا علی وہ صحن میں لیٹ گئے تھے تو گرد و غبار لگ گیا تھا, تو آپ نے کہا قم یا ابا تراب, او غبار آلودہ بندہ کھڑے ہو جاؤ, مٹی میں لپٹا ہوا بندہ کھڑے ہو جاؤ. سیدنا علی کہتے تھے کوئی مجھے علی سے پکارے مجھے اچھا لگتا ہے, وہ میرا نام ہے, لیکن کوئی مجھے مٹی کا بندہ کہے وہ نام مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے, چونکہ یہ نام میرے آقا نے مجھے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر کو کہا تھا، سیدنا عمر نے کہا حضور میں عمرے میں جا رہا ہوں، اجازت دیجیے؟ آپ نے کہا اشرکنا فی دعائک یا اخیہ، اشرکنا فی دعائک یا اخیہ، ٹھیک ہے عمر عمرے میں چلے جاؤ، دعا میں یاد رکھنا ہم کو. عمر نے کہا وہ جملہ کہ آقا نے مجھ سے درخواست کی تھی دعا کرنے کی، تم مجھے پوری دنیا دے دو اور مجھ سے یہ شرف چھیننا چاہو، میں ہرگز اس سے جدا نہیں ہوں گا، ہرگز مجھے پوری دنیا دے دو. بھائی لوگ پینٹنگ کے لیے مرتے ہیں یار، کہ کوئی مر گیا اور اس کا یہ چشمہ ہے، وہ کوئی مر گیا ہے اس کا ساکس ہے، اس میں کیا ہے یار. لوگ کسی کے وہ سینٹیمنٹل ویلیو ہے فلان کا ہے، کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ تم مجھ سے پوری دنیا مجھے دے دو اور مجھ سے یہ شرف لے لو اشرکنا. اور علماء کہتے اس میں جو خاص پیار والا لفظ ہے وہ یا اخیہ ہے. اے بھائی جان، آپ نے علی سے عمر سے کہا اے میرے بھائی. بہرحال میرے بھائی اور دوستو، جیسے میں نے ابتدائی جملہ میں کہا کہ ہماری زندگی پگھلتی چلی جا رہی ہے، یہ بس پگھلتی چلی جا رہی ہے. اهلا وسهلا بضيف نزل واستودع الله الفا رحل تولى الشباب كأن لم يكن وحل المشيب كأن لم يزل اما المشيب فصبح بدا واما الشباب فبدر افل سقى الله هذا وذاك نعم المولي ونعم البدل. کہ کہا جوانی رہی چل پری چل پری، پتہ نہیں چلتا. قیامت کے دن اعلان ہوگا اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. کیا ہم نے تم کو اتنی زندگی نہیں دی جتنے میں اگر تم خدا کو جاننا چاہتے تو ضرور پہچانتے، اگر تم اپنے مالک کو پہچاننا چاہتے تو ضرور پہچانتے ضرور پہچانتے. قرآن نے قسمیں کائی گھوڑے کی، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، اور پھر اخیر میں جواب قسم لا کر انسان کو کنود بتلایا. ابھی بتلاتا ہوں قسمیں کی، اللہ نے کیا قسمیں. اللہ نے کہا اس گھوڑے کو تو دیکھو، یہ جانور ہے، یہ ادنا ہے، انسان سے کم درجے کا ہے، لیکن اپنے مالک کا اتنا احسان مانتا ہے کہ اس بندے نے مجھے گھاس کھلایا، پانی دیا اور استبل میں رکھا. اس کی وجہ سے قرآن کہتا ہے کہ وہ اپنے مالک کو اپنے پشت پہ سوار کرتا ہے. فوسط نبیہ جمعا، یہ لڑائی کے بیچوں بیچ میں گھستا ہے اور وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈالتا ہے اپنے آقا کی کامیابی کے لیے. کیوں؟ اس بندے نے مجھے گھاس دیا، اس بندے نے مجھے پانی پلایا. اللہ پھر سوال کرتا ہے اے میرے بندہ، میں نے تجھے کون سی چیز نہیں دی کہ تُو میرے لیے نہیں کر سکتا یہ جو یہ گورا اپنے مالک کے لیے کرتا ہے. پھر اللہ نے کہا انسان کنود ہے. کنود کی کیا تفسیر ہے؟ مفسرین نے لکھا، میری کوئی اپنی بات نہیں، کنود اس ظالم کو کہتے ہیں جس کو مصیبت تو یاد رہے نعمت کبھی نہ یاد رہے. ایک تفسیر. دوسری تفسیر، کنود اس ظالم کو کہتے ہیں جس کو نعمت تو یاد رہے دینے والا کبھی یاد نہ رہے. کوئی بیٹا، آپ اپنے بیٹے کے لیے گری خریدو تو وہ گری تو لے رہے ہو میری خوب گری، لیکن کبھی باپ کی طرف شکریہ نہیں ادا کیا تو باپ کے اوپر کیا گزرے گا کہ ظالم اتنا تو مان کے کم از کم تیرے باپ نے تیرے لیے خریدا. تکنود اس کو کہتے ہیں، نعمتوں میں وہ لپٹا ہوا ہے، بڑی آسودہ زندگی، بڑی منعم زندگی، مترف زندگی جس کو قرآن نے کہا امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا فحق علیہا القول فدمرناہا تدمیرا. حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے اور ان کی باتیں تو بڑی عجیب تھی. وہ فرمایا کرتے تھے اگر رمضان کریم میں اللہ پاک نے حلال چیزوں کو حرام کر دیا تو اندازہ لگاؤ حرام چیزیں کتنی حرام ہوگی. اذا كان اللہ حرم المباح فی رمضان فما وجہ حرمتی الاشیاء التي حرم اللہ للابد طول السنة. الاکل والشراب، کھانا پینا، اپنی بیوی کے قریب آنا، یہ چیزیں فی نفسی حرام نہیں، رمضان میں اللہ نے وقتی طور پہ حرام کر دیا، ورنہ یہ چیزیں حلال ہے کہ موقت اپنے بندے کے لیے پابندی لگانے کے لیے، پابندی کہ پابندی ہم روزے اللہ کے فضل سے رکھتے ہیں سال ہا سال سے, اور اللہ آپ کو جزائے خیر دے آپ کے روزے کے اوپر, واقعی انشاءاللہ آپ کو تو دگنا ثواب مجھے اللہ سے یقین. ہاں ایک صحابی نے کہا کہ انی اوعکو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار لگا تو آپ نے فرمایا مجھے بخار لگا, اور پھر آپ نے فرمایا انی اوعکو کما یوعکو رجلان منکم, کہ بھائی میرا بخار تو بڑا سخت ہوتا ہے, میرا بخار ایسا ہے جیسے تم میں کے دو کا بخار. ایک تو بخار ہی آدمی کو گرا دے اور پھر بخار سخت ہو تو وہ بہت مشکل ہوتا ہے. تو کہا حضور آپ کا بخار بھی سخت لیکن آپ کا ثواب بھی زیادہ. ہاں بات تو آپ نے صحیح کی. تو آپ کا روزہ بھی لمبا آپ کا اجر بھی زیادہ, لیکن روزے کو کروا کر اللہ ہم سے کوئی, میں تو یہ ایک جملہ کہاں کرتا ہوں کہ بھوکے رہ کر ہم اللہ میاں کو کیسے متاثر کریں گے جب اللہ کبھی نہیں کھاتا ہے, کہ بھائی اللہ تعالیٰ تو کیا کھانا ہے ہی نہیں, تو آخر اللہ پاک کو ہمیں روزہ رکھوا کر اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے؟ اس کے پیچھے کوئی فلسفی تو ہوگی, اس کے پیچھے کوئی نقطۂ نظر تو ہوگا, اس کے پیچھے کوئی منشا تو ضرور ہوگا. بھائی روزہ رکھوا کر اپنے بندوں کو پوری امت کو بھوکے رکھو صبح سے لے کر شام تک, مولا آپ ہم سے چاہتے کیا ہے؟ کہ لعلکم تتقون, تم سے اتنی بات ہے کہ تمہارے اندر جو ہے ترتیب آ جائے, تمہارے اندر ذرا تقوی آ جائے, تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے. تقوی کس بات کا نام ہے؟ خل الذنوب صغیرها وكبيرها فهو التقى واصنع كماش فوق ارض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة ان الجبال من الحصى. کہتے ہیں اگر کوئی آدمی کو کانتے دار میدان میں چلنا ہے, بہت کانٹے لگے ہوئے ہیں, تو وہ کیسے چلے گا؟ جو ہے وہ اپنے انگوٹے کے بل چلے گا, وہ بھاگے گا نہیں, بھاگے گا تو لگے گا, گرے گا, مرے گا, اور کیا ہوگا؟ وہ بڑا اپنا دامن کو سمیٹ سمیٹ کے قدم سوچ سوچ کے یہاں سے چلانگ لگائے, پھر قدم رکھے گا, پھر انتظار کرے گا, پھر سوچے گا. وہ مومن کی زندگی یہی ہے, مومن کی زندگی یہی ہے. میں ایسے چل سکتا ہوں یا نہیں چل سکتا ہوں, میں ایسے لپک سکتا ہوں یا نہیں آگے بڑھ سکتا ہوں, میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں یا نہیں. پھر آگے فرمایا لا تحقرن صغیرتن, آدمی کوئی گناہ کو ہلکا ہرگز نہ سمجھے, اس لیے کہ پہاڑ جو ہے وہ کنکریوں کا مجموعہ ہے, پہاڑ پہاڑ نہیں بنا, وہ تو کنکری جمع جمع ہو کے پہاڑ بنا, گناہ چھوٹے ہو کے یہی سے پھر بڑے گناہ ہوتے ہیں. لیکن یہ موقع ہے کہ ہم اپنے اللہ تعالیٰ سے انابت کریں, ہم اپنے اللہ سے رجوع کریں. دیکھیں اللہ کے یہاں دروازہ کیسا کھلا ہوا ہے. ایک عورت تھی, یہ حدیث میں ہوتے ابو ہریرہ, امرأة مذنبة مع ابی ہریرہ, ایک عورت تھی جس نے بہت گناہ کیا, زنا بھی ہو گیا, بچہ بھی پیدا ہو گیا, بچہ کو بھی قتل کر لیا, تو اس کو پھر افسوس ہوا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی, کہا کہ ہل لی من توبہ, میرے لیے کوئی توبہ کا راستہ ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے غور کیا, کہا کہ نہیں, بظاہر تو آپ کے لیے کوئی توبہ نہیں ہے, کوئی توبہ نہیں ہے. ان کے ذہن میں یہی آیا تو انہوں نے بتلا دیا. تو وہ عورت کھڑی ہوئی اور اس نے کہا کہ اخلق هذا الحسن للنار واسو اتا واس, یار میری تو بربادی, یہ خوبصورتی, یہ جمال, یہ کمال, یہ سب آگ میں چلے گی. تو سیدنا ابو ہریرہ نے کہا بین وہ باتیں تو مجھے آتی نہیں, اتنی باتیں کہ میں سمجھتا آپ کے لیے توبہ نہیں. اچھا پھر وہاں سے چلے حضور سے ملے, کہ حضور ایک خاتون سے ملا, ان سے گناہ ہو گیا, سرزد ہو گیا, انہوں نے مجھ سے پوچھا, میں نے تو مسئلہ یوں بتلایا. کہ نہیں ابو ہریرہ, وہ تو آپ سے بہت غلط بات ہو گئی, توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ کہتے پھر میں نے جو چکر لگایا مدینے کا اور طواف لگایا اس عورت, اس دن تو کوئی گوگل تو نہیں کر سکتے تھے کہ بھائی ذرا ایسی عورت اس کی پروفائل یوں ہے لگا لو اور کوئی تحقیق کر کے جمع کر دو اور مل جائے گی, یہ بات تو تھی نہیں. بہرحال تلاش کیا آخر ملے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو یہ آیت سنائے, غور کیجئے مفسرین نے کیا لکھا ہے, إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. نہیں مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لے آئے اور اچھے عمل کے تو اللہ گناہ معاف تو کرے گا ہی کرے گا, لیکن اگلی بات سنو, جتنی برائیں ہیں وہ سب اللہ نیکی میں بدل دیں گے. ایک نوجوان تھا بڑا بھٹکا ہوا, ایک اللہ والے کے پاس آئے, کہا حضرت ایک بات آپ کو کہوں, شاید کسی نے آپ کو نہیں بتلایا ہوگا. کہا وہ کیا؟ کہا مجھے امید ہے کہ اللہ میاں کے یہاں میری زیادہ نیکی ہے آپ سے. کہا چلو بڑی ہمت کی بات. اتا شاف الى رجل صالح وقال اتمنى ان يكون اجري عند الله اكثر من اجرك واجوري وثوابي اكثر من اجورك. قال كيف هذا؟ قال انا تبت الى الله والله وعد ان يبدل السيئات بالحسنات وسيئاتي اكثر من سيئاتك. کہ بات تو یہ ہے کہ میرے تو بڑے گناہ تھے اور اللہ نے کہا کہ ساری برائیاں کو اللہ نیکیوں میں بدل دیں گے, یقیناً میری برائی آپ کی نیکیوں سے زیادہ ہے اور اب میری برائی تو نیکی ہو گئی. اللہ اکبر, بات تو بھی کی برابر کی. ایک آدمی کا گناہ ہو گیا تھا تو اللہ والے کے پاس آئے, کہا حضرت مجھ سے گناہ ہو گیا, آپ کوئی نسخہ تو بتلائے. کہا جاؤ اپنی بیوی کو پیار سے لقمہ کھلاؤ. کہا نہیں یار گناہ ہو گیا, میں تو توبہ کی راہ بتلا, آپ تو پیار کی بات بتلاتے ہیں یار. پیار کی بات کیا کرو, کوئی اور بات تو کرو. وہ ایک بندہ نوکری سے جلدی آیا تو بیوی بھی گھبرا گئی کہ بھائی کیا ہو گیا آج بہت جلدی آپ جلدی آ گئے. تو کہا نہیں وہ باس جو ہے وہ بگڑا ہوا تھا اور سب کو نکال دیا کہ جاؤ تم جہنم میں مرو, تو میں تو گھر پہ آیا, میرا گھر تو ویسے ہی جہنم ہے. میرا گھر تو ویسے ہی جہنم بنا ہوا ہے. تو کیا کہا اللہ پاک نے؟ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ, اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے. اب مفسرین نے اس میں اختلاف کیا, اختلف المفسرون فی تأویل و تفسیر هذه الآیہ. بعض کہتے ہیں کہ برائی کو نیکی میں بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک برائی کو مٹا دیں گے اور اللہ اس کو توفیق دیں گے نیکی کرنے کی, یہ مطلب ہے. لیکن مفسرین کے یہاں ایک اصول ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کو اپنی حقیقی معنی پہ محمول کیا جا سکتا ہے تو مجازی مفہوم پہ محمول نہیں کیا جائے گا. یہ تفسیر کا ایک اصول ہے مفسرین کے درمیان. اذا كان الاحتمال للمعنى الحقیقی فلا يحمل على المعنى المجازی, یہ مفسرین کے درمیان یہ ان کا مسلم اصول ہے. تو ابن کثیر نے جو لکھا ہے وہ بڑے پتے کی بات لکھی ہے, بہت پتے کی بات لکھی ہے. وہ کیا لکھا؟ کہا کہ نہیں نہیں, جتنا آپ کا گناہ اتنی ہی آپ کی نیکی. پھر فرمائے کیوں؟ کہا آدمی جب توبہ کرتا ہے نا تو اس کو اپنے غم, اپنے کیے ہوئے گناہوں پہ افسوس ہوتا ہے. اب جب بھی وہ جوئے کے اڈے سے گزرے گا یا شراب کے اڈے سے گزرے گا یا زنا کے اڈے سے گزرے گا تو روزانہ اس کی گزر ہوگی, روزانہ اس کا افسوس ہوگا, روزانہ اس کی توبہ ہوگی. تو یہی گناہ اس کے لیے اب نیکی کا سبب بن گیا. فَيَنْقَلِبُ الذَّنْبُ طَاعَةً لِأَنَّهُ كُلَّمَا يَتَذَكَّرْ عَلَى مَا فَعَلْ يَتَأَسَّفْ وَيُجَدِّدْ تَوْبَتَهُ. کہ یار ہر سنیچر آئے گی تو وہ روئے گا, کیوں؟ یار جوانی میں میری سنیچر کہاں کٹی کہاں کٹی. تو گویا ہر گناہ سبب بن رہا ہے قرب الہی کا, چونکہ اس کو سن سن کر یاد یاد کرا کے وہ افسوس کرتا رہے گا. جب اس عورت نے یہ سنا اس نے کہا الحمدللہ الذی جعل لی مخرجا, مجھے تو بہت خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا میرے اوپر, اللہ پاک نے جو ہے میرے لیے راہ نکال دی, اللہ پاک نے میرے لیے راہ نکال دی. ایک صحابی تھے ربیعہ بن ربیعہ رضی اللہ عنہ, ربیعہ, وہ خود کہتے ہیں کہ ایک دن میرے دل میں یہ خیال آیا, كنت فتى حديث السن لما اشرقت نفسي بنور الايمان وامتلأ فؤادي بمعاني الاسلام. میں جوان تھا, ذرا توجہ کرے, میں جوان تھا, اپنی جوانی کا دور تھا جب میں نے اسلام کا دور دیکھا. تو ایک دن میرے دل میں آیا یار میں ایسا کروں کہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کروں کہ میں آپ کی خدمت میں لگوں. یعنی آدمی کا جو ماحول ہوتا ہے اس کے مطابق جذبے ہوتے ہیں. حافظ ابن قیم نے ایک عجیب بات لکھی ہے, وہ کیا لکھی؟ کہ نیکی کا سب سے بڑا صلہ اور بدلہ اور انعام اس کا اجر نہیں ہے. اکبر الفوائد للطاعة ليس الاجر في الآخرة ولكن اکبر الفوائد للطاعة ان فعل الحسن يرغب صاحبه الى فعل احسن من القبل. هذا هو اكبر فائده. آدمی کی سب سے بڑی فائدہ کیا ہے کہ بھائی آپ نے جب وضو کیا نا, سونے سے پہلے آپ نے وضو کیا تو ثواب تو ملے گا ہی ملے گا, لیکن اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وضو کر کے سونے سے ایک دن انشاءاللہ آپ کے اندر جذبہ آئے گا نماز پڑھ کے سونے کی. اور پھر اگلا جملہ فرمایا کہ گناہ کا سب سے بڑا وبال جو ہے آخرت میں اس کی سزا نہیں, وہ تو ہے ہی, وہ پکی ہے, لیکن اس کے سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ آپ نے ایک گناہ کیا تو اس کی وجہ سے آپ دوسرے گناہ کے اور قریب ہو گئے. جہاں آدمی نے بد نظری کی وہاں وہ زنا کے قریب ہوا, یہ ہوتا ہے. جہاں آدمی کی سنت گئی اب فرض خطرے میں, جہاں نفل گئی سنت خطرے میں, یہ اصول ہے. تو آدمی کا جو ماحول ہوتا ہے اس کے مطابق جذبے اس کے اندر آتے, ورنہ لوگوں کے کیسے کیسے جذبے ہوتے ہیں. ایک مرتبہ امریکہ میں تھا, ایک بڑا مالدار آدمی سے ملا تو وہ ایک چیک کے اوپر اپنی دستخط لگا رہا تھا, کہنے لگا مولوی صاحب دعا کرے ایک دن ایسا ہے کہ 50 کروڑ ڈالر کو دستخط بھی کرو اور میرا ہاتھ نہ ہلے. یہ بھی کوئی تمنا ہے دنیا کی؟ یعنی اتنی پختگی کے ساتھ اور اتنی بصیرت کے ساتھ کہ میرے بینک بیلنس اتنا ہو کہ میں دستخط بھی کروں اور میرا ہاتھ بھی نہ ہلے. یہ کوئی جذبہ ہے. ایک مرتبہ میں ایک جگہ سے آ رہا تھا تو فلائٹ میں ایک ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی, تو وہ بات چیت کرنے لگا کہ آپ کے پروگرام میں میری بھی شرکت ہوئی تھی, تو بات ذرا تعارف ہوا. میں نے کہا آپ کیا کام کرتے تھے؟ کہا میں ویسے پروفیشن سے ڈاکٹری ہے لیکن آج کل میں کاروبار میں لگ گیا. اچھا, کوئی حکمت, کوئی علت, کوئی سبب, کوئی راز, کوئی بید بتلائے تو ضرور, تاکہ ہم طلبا کو بھی آگاہ کرے کہ بھائی ڈاکٹری میں نہ بھرو بھائی, دیکھو یہ ڈاکٹر ہو کے بیپار میں لگتے. تو کہا کہ نہیں, وہ ہوا کیا, ہم نے اپنا سرجری لگایا اور مریض اور بیمار آتے رہے, لیکن ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹری رہ کر, ڈاکٹر بن کر جو ہے ہماری زندگی کا استوا جو ہے وہ انفلیشن کے برابر نہیں تھا. میں نے کہا تو بہت دقیق نظر آپ لگا رہے ہیں بھائی, آپ کوئی بھوکے مر رہے تھے؟ کہا نہیں نہیں, 2 سال پہلے جو ہے سب سے جو مہنگی گاڑی تھی وہ میں نے خریدی, اور 2 سال کے بعد جو سب سے مہنگی گاڑی تھی وہ میں نہیں خرید پایا, تو اس کا مطلب میری جو ڈاکٹری کا جو آمدنی تھی وہ انفلیشن کے برابر نہیں چل رہی تھی. تو میں نے کہا چھوڑ دو. میں نے کہا یہ بھی کوئی چورنی کی سبب ہو سکتی ہے امت کی؟ یہ بھی کوئی سبب ہے؟ من طلب الدنیا حلالا استعفافا عن المسألة سعيا على اهله تعطفا على ولده جاء يوم القيامة انا وهو كهاتين. جس نے دنیا میں کوشش کی کمانے کی, کیوں؟ تاکہ میں کسی کی طرف ہاتھ نہ بڑھاؤ. کیوں؟ تاکہ میں اپنے بچے کو کھلاؤ. کیوں؟ تاکہ میں اپنے ماں باپ پہ پیار کروں, میں اپنے ماں باپ کو ہدیہ کروں. آقا نے فرمایا اس کو کہو وہ کماتا رہے, میں اور وہ جنت میں ساتھ چلیں گے. ومن طلب الدنيا مكاثرا مرائيا مفاخرا جاء يوم القيامة. اور جس نے دنیا طلب کی, حرام نہیں مشتبہ نہیں, اس کی نیت میں آلودگی ہو گئی, اس کی نیت میں برائی آ گئی. کیوں؟ میں اسی لیے کما رہا ہوتا کہ لوگ جانے کہ کروڑ پٹی میں ہی ہوں, کروڑ پٹی میں ہی ہوں, یہاں کوئی دوسرے جو فون, ہم اپنے یہاں کے ماحول میں جانتا ہوں کتنے نوجوان ہیں کہ جب فون نکلتا ہے ان کو پہلا خریدنا ہے کہ بھائی 2 ہفتے صبر سے لو پھر وہ قیمت کم آ جائے گی. کیا کہ نہیں, ہمیں تو یہی دکھلانا ہے کہ سب سے پہلے میرے پاس ہے. جا مرائین مفاخرن, کہ میرے پیسے اتنے, میرے کمال اتنے, کہ وہ قیامت کو اللہ سے ملے گا اس حال میں کہ اللہ اسے ناراض ہوگا, اللہ اسے ناراض ہوگا. کہ بھائی یہ بھی کوئی جذبے ہیں, یہ بھی کوئی جذبے ہیں کسی کے, کیا جذبے ہو گئے امت کے. اور عروہ ابن زبیر جب کسی نے جوانی میں ان کو پوچھا آپ کا کیا تمنا ہے, کہ اتمنا ان اکون عالما عاملا یاخذ الناس عنی کتاب ربهم وسنت نبیهم وان افوز برضا اللہ فی الجنہ واحظى بجنته. کہ بھائی چھوٹا بچہ ہے, کیا جذبہ آپ کا؟ تمنا تو یہ کہ اللہ مجھے عالم بنا دے, عمل کرنے والا بنو, میری زندگی بھی بدلے, لوگ مجھے دیکھ کر ان کی زندگی بھی بدلے, میں بھی جنت کی طرف چلوں, مجھے دیکھ کر اور بھی چلے. کہ بھائی یہ میرا جذبہ ہے, چھوٹا بچہ کا یہ جذبہ. آج تو بس وہ دنیا کی ہوس ایسی لگی, ایک چھوٹا سا بچہ 3 سال کا دعا کر رہا تھا, بڑا پیارا لگ رہا تھا اللہ سے دعا کرتا ہے. وہ ایک مرتبہ ہم عمرے میں تھے تو وہ بچے بھی ساتھ تھے, تو وہ عمرے کے جو احرام کا لباس پہن لیا تو وہ بڑے پیارے لگتے ہیں, بڑے پیارے لگتے. تو ہمارا ایک ساتھی تھا, اس نے کہا مولوی صاحب میں آپ کو ایک بات بتلاؤں. میں نے کہا ضرور. کہ کہا یہ بچے بھی معصوم اور لباس بھی معصوم، تو جو ہے اس کی وجہ سے بچے کے اوپر وہ احرام بڑا خوب لگتا ہے. اب ہم تو گناہ والے ہوتے ہیں تو ہمارے اوپر تو خیر چڑھ جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، ذرا فرشتے کی طرح لگتے ہیں، اللہ ہی خیر کرے. لیکن بچے جب پہنتے ہیں نا وہ منظر ہی بڑا خوبصورت ہوتا ہے، چونکہ وہ بچہ بھی پاک، وہ لباس بھی پاک، وہ جگہ بھی پاک، ہر چیز پاکی کا اجتماع ہو جاتا ہے. ہم تو گندے ہوتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے پہن لیا اس لباس میں آ گئے کہ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے، اور اللہ کر دے، اللہ تو ہے ہی معاف کرنے والا. بہرحال میں کہتا ہوں کہ ماحول کے اثر کی وجہ سے کیسے کیسے جذبے ہمارے اندر آ رہے. اب اپنی پوری نوکری، اپنی پوری 7 سال کی محنت چور دی، زندگی کا رخ بدل دیا، فخر کسی درجے کا نہیں، لیکن وہ انفلیشن کے برابر میری زندگی نہیں کٹ رہی، انفلیشن کے برابر میری زندگی نہیں کٹ رہی. کیسے کیسے جذبے ہو گئے لوگوں کے، اللہ ہی خیر کرے. اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ آج لوگوں کی صورت تو مسخ نہیں ہو رہی لیکن مزاج مسخ ہو رہا ہے. طبیعتوں میں، آج کے مزاج میں بگاڑ ہے، مزاج میں بگاڑ ہے، سوچ میں بگاڑ ہے، فکر میں بگاڑ ہے. ایک خاتون کہنے لگی میں استخارہ کر رہا ہوں کسی کے ساتھ نکاح کرنے کا، آپ کی کیا رائے؟ تو میں نے کہا لیکن آپ تو کسی کے نکاح میں ہیں. کہا ہاں میں استخارہ کر رہا ہوں یہاں سے نکل کر اس میں جانے کے. میں نے کہا یار یہ خدا یہ کیسا دور آ گیا، ایسا استخارہ تو ہم نے سنا ہی نہیں. یہ کوئی استخارہ ہوتا ہے؟ یہ تماشا ہے دین کا؟ یہ کسی کے نکاح میں ہے، شادی شدہ ہے، میاں بیوی ہیں اور استخارہ جاری ہے. بہرحال یہ کنت فتن لما اشرقت نفسی بنور الایمان وامتلأ فؤادی بمعانی الاسلام، کا پہلی مرتبہ میں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میری آنکھ تو بھر گئی. میں نے کہا کہ اس سے بہتر بندہ دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا ہے. اور یہی تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی اور اپنی اولاد کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اتنا پرے کہ جو ہے جیسے کہ آدمی شکم سیر ہو جاتا ہے تو کوئی آدمی اس کے سامنے بہترین کانا پیش کرے کہ بھائی آپ کا کانا تو بہت لذیذ ہے لیکن میرے تو جو ہے ڈکار ہو گئی میرے بھائی. میں نہیں کہتا آپ کا کانا اچھا نہیں، میں کہتا ہوں میرے یا گنجائش نہیں. ہم اپنی حضور کی تاریخ اور سیرت ایسا پڑھے کہ اب ہمارے یا گنجائش ہی نہ رہے کسی اور کی ذات سے متاثر ہونے کی. اور ہمارے آقا کی ذات ایسی ہی ہے، یہ کوئی مبالغہ کی بات نہیں ہے، یہ مبالغہ واقعی ہمارے آقا کی زندگی مبارک ایسی ہے کہ اس کو دیکھ کر، پڑھ کر، سمجھ کر، مطالعہ کر کے آپ کے پاس گنجائش ہی نہیں رہے گی کسی اور کی ذات سے متاثر ہونے کی. ختم. ہم حضور کو دیکھ چکے ہیں، حضور کی زندگی کو پڑھ چکے ہیں، اب تو کسی اور جگہ ہی نہیں ہے. ہم دیکھ چکے ہیں. ہم ویسے نہیں گرتے، ہم دیکھ کے گرتے ہیں. تو میں حضور کے پاس آیا، میں نے کہا حضور میں آپ کی خدمت میں رہوں. فلم یخیب رجائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے. تو کنت اضلہ اسیر معہ اینما سار و ادور فی فلکہ کیفما دار. میں حضور کے ساتھ رہتا تھا صبح شام. اچھا ایک دن جذبے میں آئے دل میں یہی بات، صبح سے لے کر شام تک میں خدمت میں ہوتا تھا، شام ہوتی تھی میں واپس آ جاتا تھا. پھر ایک دن ہم آئے کہ یار ربیہ تو دن میں خدمت کرتا ہے، کبھی رات کو بھی تو ضرورت پڑے گی آقا کو، تو اب ذرا اپنا وقت کو بڑھا دو. میں نے وہ پہلا جملہ نہیں کہا تھا کہ آدمی جب نیکی کرتا ہے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ ایک نیکی جو ہے آدمی کو دوسری نیکی کے قریب کرے گا، اور جب تک آدمی پہلا قدم نہیں اٹھائے گا دوسرا اس کے لیے ناقابل تصور ہوگا، وہ تو نہیں ہو سکتا ہے. لیکن آدمی پہلا قدم اٹھائے اس کے بعد پھر جو ہے اللہ کی طرف سے مدد، توجہ، عنایت، توفیق ہوتی ہے. میں نے کہا حضور میں رات بھی آپ کے یہاں رہ جاؤں؟ تو کہا رہ جاؤں، ہم نے کب پابندی لگائی آپ کے اوپر؟ تو کہا میں چھوٹا بچہ تھا، وہاں دروازے کی چوکٹ پر میں بیٹھتا تھا، کسی وقت اشارہ کرتے میں چلتا تھا، اور جو ہے غلبتنی عینائی، آنکھ لگ جاتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نماز میں، کبھی رکوع میں، کبھی تلاوت میں، تو حضور کی تلاوت میرے کانوں میں اور میں خواب غفلت میں. یعنی کتنا یہ خوبصورت منظر کہ آقا کی تلاوت سن کے آگ لگیا. آج کتنے بچوں کی خواب کیسی ہوتی ہے، کوئی حرام دیکھ کر، کوئی حرام سن کر اسی میں ان کی نیند ہو جاتی ہے. یہ آج ہماری زندگی ہو گئی. لیس شیئن اقر للمؤمن من ان یرا زوجته و اولاده مطیعین للہ عز و جل. ابن عباس کا فرمان ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی بہتر منظر دنیا میں ہے ہی نہیں کہ آدمی آئے اور دیکھے کہ میری جو ہے میری بیوی نماز پڑھ رہی ہے، یا میرا بیٹا وضو کر رہا ہے، یا میرا بیٹا قرآن پڑھ رہا ہے، یا پیار سے محبت سے گھر میں اللہ کے نام سے بول رہے ہیں. اس پیار محبت شفقت والے منظر سے بہتر دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. آپ آج پتہ نہیں یہاں پہ بھی ہوگا، ماحول تو پورا ہے، عام بچوں کی گفتگو سنو، اس میں وہ گالی گلوچ، وہ فحش، وہ بکواس کہ اللہ بچائے کان جو ہے بہرے ہو جائے. ایسے سخت سخت کلمے بولتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غلیظ گالی بکے، غلیظ گالی بکے، ایسی ایسی باتیں بھائی کہاں سے سنیں. لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ گالی کہی نہ سنی. ایک مرتبہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے ذرا سخت کلمہ نکل گیا، ذرا زور کا کلمہ نکل گیا. وہ کیا؟ اما عائشہ پاک، اما عائشہ کے ہونٹ پاک، اما عائشہ کے منہ پاک. البتہ وہ جملہ جو نکل گیا وہ درست نہیں تھا. وہ کیا کہا تھا؟ اپنی سوکن کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کو کہا کہ جی آپ کی جو بیوی صفیہ ہے وہ بہت پست قد کی ہے، یعنی بٹکی، بہت پست قد کی ہے. اب ظاہری بات ہے یہ ہمارے تعلیم میں تو نہیں ہے کہ ہم کسی کو کہے تو لمبا، تو گورا، تو کالا، تو خوبصورت، تو بدصورت. سعید ابن جبیر کے بارے میں بہترین جملہ لکھا ہے، کان لونہ اسود وخصالہ ابیض، کان لونہ اسود وخصالہ ابیض. یہ رنگ کے ساولے تھے، رنگ کے کالے تھے. تو ان کی تعارف میں لکھا ہے، میں نے خود پڑھا کہ رنگ کے کالے اور صفات کے گورے. صفت ان کی، اخلاق ان کی گورا سفید، رنگ کے کالے. اب تو کوشش ہے کہ رنگ جو ہے سفید ہو اور اخلاق گندا بدبودار. کسی نے لقمان حکیم کو کہا، چونکہ وہ بھی رنگ کے خوبصورت نہیں تھے، کسی نے لقمان حکیم کو کہا کہ آپ کا چہرہ بہت بدصورت ہے، آپ کا ما اقبح وجهك، آپ کا چہرہ بہت بدصورت ہے. تو لقمان حکیم نے کہا، اتعیش اتعیب بهذا علی النقش او علی النقاش، اتعیب بهذا علی النقش او علی النقاش. آپ کو صورت پر، تصویر پر اشکال ہے یا صورت بنانے والے پر اشکال ہے؟ آپ کس کی برائی نکال رہے ہیں، تصویر کی یا تصویر بنانے والی کی برائی نکال، کس کی برائی نکال رہے ہیں؟ آپ کو کس پر شکایت ہے، تصویر کی شکایت ہے یا تصویر بنانے والی کی شکایت ہے؟ پھر کہا، ان ترانی غلیظ الشفتین فیخرج من بینهما کلام رقیق، اگر تم دیکھو کہ میرے ہونٹ موٹے ہیں، لیکن یاد رکھو اسی موٹے ہونٹوں میں سے موٹی کی نصیحتیں نکلتی ہے. وار کہتے ہیں وہ بچہ بہت خوبصورت ہے پر ان ڈاچو بہو چالے، ڈاچو بہو چالے، ہاں مگچ نو ٹھیک ہو نلو ہم تو پن گار ایوی کہ تمہیں اراوی نہ کہ. تو پھر وہ اس کی خوبصورتی کا کیا ہے؟ قرآن نے جنت کی عورت کا تذکرہ کیا، خیرات حسان، خیرات الاخلاق حسان الوجوہ، خیرات یہ خوبصورت بھی ہے خوبصیرت بھی ہے. وہ کسی شاعر نے کہا نے عورت کو، یا حسنت الوجہ، یا حسنت الوجہ لا تبدلی الزین بالشینی ویا قبحت الوجہ لا تجمعی بین قبحینی، کہ اے خوبصورت عورت اللہ نے تجھے بہت کمال دیا، ذرا اپنی زبان پہ لگام رکھ ورنہ تیری خوبصورتی جو ہے عیبدار ہو جائے گی. اور اے وہ خاتون جس کے چہرے پہ اتنی خوبصورتی نہیں ہے، ایک پر تو بس کر، زبان کو چلا کے دو مت بنا. اخلاق سے بات بنتی ہے. ایک صحابی تھے ظاہر، ظاہر دیکھنے میں خوبصورت نہیں، وکان رجلا ذمیما، حدیث کے الفاظ ہیں، دیکھنے میں خوبصورت نہیں لیکن تھے صحابی پکے رضی اللہ عنہ. چلو وہ بات عائشہ رضی اللہ عنہ کی میں پوری کرو. اما عائشہ نے کہا کہ آپ کی جو بیوی ہے سوکن وہ بہت پست قد کی ہے، قد ان کا چھوٹا ہے. آپ کو اماں عائشہ سے سب سے زیادہ محبت، بہت محبت، اتنی محبت کہ ایک شخص بھاگتا ہوا ہے یا رسول اللہ من احب الناس الیک، حضور سب کو کہہ دو کہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ کہا عائشہ سے. کہنے میں مردوں کی بات کر رہا ہوں، کہا عائشہ کے باپ سے. علماء کہتے ہیں کہ حضور کا صحابہ کے اوپر اتنا اثر تھا کہ ہر ایک یہی سمجھتا تھا کہ میں سب سے زیادہ پیارا ہوں، تبھی اس نے ہمت کر کے سوال کی، ورنہ کوئی نہیں، تمہیں انہیں کہہ لو تمہیں ودارے کو نہیں پسند، یہ تو پوٹیش ہم جو ٹوچ کے ہیں کہ تمہیں پوچھو. وہ جس کو اپنے آپ آدمی خود سمجھتا ہے تبھی تو وہ ایسا سوال کرے گا، لیکن جواب تو جو حضور کو کہنا تھا وہ تو آپ نے بتلا ہے. لیکن حضور کا کرشمہ، حضور کا معجزہ ایسا تھا کہ ہر ایک صحابی یہی سمجھ کر بیٹھا ہوا تھا کہ حضور کی نظر میں سب سے پیارا میں. کیا کرشمہ تھا آقا کا، 124,000 کو لے کے چل کے اور ہر ایک کو یہ بتلانا، میرے چار بیٹے ہر ایک میرے اوپر تہمت لگاتے کہ مجھے دوسرے سے زیادہ محبت ہے. وہ کہتا ہے کہ باپ اس کا خیال کرتا ہے، وہ کہتا ہے اس کا خیال کرتا ہے. اب تمہیں کہتا ہوں اللہ ہی مالک، اللہ ہی مالک، آپ اس کو دیتے آپ اس کو دیتے، آپ مجھے نہیں دیتے، آپ مجھے نہیں کرتے. وہ اور 124,000 میرے نبی کے درسگاہ میں اور ہر ایک کا یہی خیال کہ میرے نبی کو سب سے زیادہ پیار مجھ سے. تو اما عائشہ سے آپ کو اتنی محبت، لیکن آپ نے کہا او عائشہ وہ جملہ، وہ جملہ، لقد قلت کلمتن، لقد قلت کلمتن، وہ جملہ ایسا ہے نا کہ وہ چھوٹی ہے قد چھوٹا ہے، اگر اس جملے کو تم نے سمندر میں ڈال دیا، اگر اس کی کوئی لکوڈ بن سکتی ہے اور تم پانی میں ڈبو دیا تو یہ جملہ اتنا زہریلا ہے، اتنا زہر سے بھرا ہوا ہے کہ دنیا کے جتنا پانی ہے وہ سب ناپاک ہو جائے. اب اندازہ لگاؤ، اماں عائشہ پاک، ان کی ذات پاک، ان کے ہونٹ پاک، ان کی زبان پاک، ان کا وجود پاک، لیکن وہ ایک جملہ جو ہے وہ صحیح نہیں اور اس کی تاثیر ایسی کہ پورے دنیا کے پانی کو ناپاک کر دے. میں ناپاک، میری زبان ناپاک، میرا وجود ناپاک، صبح سے شام میری ناپاکی، اور میں ایسا بکتا رہوں تو دنیا میں کتنا فساد ہوگا. اور ہم ایسے جملے، آپ نے فرمایا بہت سی مرتبہ بندہ ایک جملہ کہہ دیتا ہے، ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من سخط اللہ لا یرا بها بأسا، کبھی کسی کو سنا دیا پھر کہتے ہیں کہ نہیں وہ کوئی غلط بات نہیں، یہ تو انہیں کیوج پر ہے، انہیں کہوا تو کوئی بیجو کے ہے، تو کوئی نے ایک نے ایک درد انہیں کیوج پر ہے، تو ہارو میں انہیں کہو، میں نہیں کہوں گا تو کوئی اور کہے گا، چاہے میں نے اس کو سنا دیا. لا یرا بها بأسا، وہ سمجھتا ہے کہ اس جملے کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن یہ جملہ اللہ کے اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے کہ اس جملے کی وجہ سے وہ جہنم میں اتنا گرتا ہے کہ مشرق اور مغرب کے فاصلے سے بڑھ کر وہ جہنم میں گرتا ہے. یزل بها فی نار جہنم ابعد ما بین المشرق والمغرب، جملے بخاری کی حدیث ہے بالکل پہلے جلد میں، ایک شخص نے کہا میں نے ابو ذر سے ملا، ابو ذر رضی اللہ عنہ، لقیت ابا ذر بالربذہ، ربذہ ایک جگہ ہے، وعلیہ حلہ وعلی غلامی حلہ، تو وہ آقا کے اوپر ایک لباس تھا، غلام کے اوپر ایک لباس، پتہ نہیں چلتا آقا کون غلام کون. میں نے کہا ابو ذر یہ غلام کون آقا کون، کیا ہے آپ نے اس کو پروموٹ کر دیا یا آپ نے آپ کو ڈیموٹ کر دیا، اس کی ترقی ہوگی آپ کی تنزلی ہوگی. کہنے میں نے اس کو عیرتہ بأمہ قلت لہ یا ابن السوداء، میں نے ذرا اس کو کہہ دیا کہ بھائی تیری ماں کالی، میں نے ذرا اس پر ایسے جملہ کہہ دیا، وہاں وہ کرمانی کے حوالے سے بخاری کے حاشیے میں لکھا ہے، میں نے ذرا ایسا ایک جملہ کہ ہم نے کہا یا ابا ذر انک امرؤ فیک جاہلیہ، یا ابا ذر انک امرؤ، او ابو ذر کلمہ تو نے پڑھ لیا، مسلمان تو بن گیا، لیکن اس جملے سے جو ہے جہالت کی بو ٹپک رہی ہے، اس جملے سے جہالت کی بدبو ٹپک رہی ہے. حاجی تو بن کے آ گیا، عمرہ تو کر کے آ گیا، کلمہ تو پڑھ لیا، قرآن تیرے سینے میں آ گیا، لیکن تیرے جملے سے، تیرے طور و طریق سے تو کیا کیا. ایک شخص نے مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ یہ داری سنت ہی تو ہے، سنت ہی تو ہے، تو کہا بات تو تیری صحیح ہے لیکن لہجہ تیرا کفر والا ہے، بات تو تیری صحیح ہے لیکن لہجہ تیرا کفر والا ہے. سنت ہی تو ہے احتقار، حقارت، اور کیا ہے یہ، تو صرف تیری ماں ہے، ہاں وہ صحیح میری ماں ہے لیکن صرف تیری ماں ہے، کیا مطلب صرف میری ماں کے اوپر سارا مدار ہے، سارا مدار ایک بیٹا میرے پاس آیا اس نے کہا میری ساس مجھ سے خوش میرے پڑوسی مجھ سے خوش میرے بھائی مجھ سے خوش صرف میری ماں ناراض بقیہ سب خوش میں نے کہا اللہ کے بندے میں تو نہیں کہتا دوسرے کو ناراض کر لیکن جنت کا معاملہ تیری ماں کی خوشی کے اوپر ہے سب کو منوا لیا جس کے اوپر جنت کے فیصلے نہیں ہے اور جس کے اوپر جنت کے فیصلے ہیں اس کی دعا تو لی نہیں تو نے جس کو خوش کرنے کے اوپر جنت کے فیصلے ہیں کہ ماں کو منوا لو جنت تیری ماں کو منوا لو جنت تیری کتنی روایتیں ہیں اس کے حلیہ میں ایک روایت ہے ابو نعیم نے حلیہ میں ذکر کیا عجیب و غریب واقعہ ہے بشر حافی یہ پیدل چلتے تھے وہ جوتے نہیں پہنتے تھے اس لیے ان کو حافی کہتے ہیں تو ما اخرجت بغداد اتم عقلا منه ما عرف له غیبه لاي مسلم كان في كل شعره منه عقلا لو قسم عقله على اهل بغداد لصاروا عقلا وما نقص من عقله شيء بارے اللہ والے گزرے تو وہ کہتے کہ ایک دن میری بہن نے میری دعوت کی یہ ان حضرات میں سے تھے انہوں نے شادی نہیں کی یہ ایک مستقل کتاب ہے العلماء العزاب الذين اثروا العلم على الزواج کہ جنہوں نے تنہائی کی زندگی گزاری اور علم کو پسند کیا شادی ہونے پر یہ اللہ والے ایسے تھے کہ علم میں ایسے منہمک ہوئے کہ نکاح نہیں کیا ہمارا علم ہمیں حرام سے نہیں بچاتا ہے ان کے علم نے ان کو حلال سے بچایا کہ حلال میں بھی نہیں لگے خیر وہ الگ بات ہے بہرحال کہا ایک دن میری بہن نے میری دعوت کی تو میں پہنچ گیا وہاں پر اور میری بہن نے طبخت سمکن مچھلی پکائی تو میں آیا میں نے مچھلی کھائی میں نے کہا واہ بڑی خوب آپ نے خیال کیا کرم کیا مچھلی پکائی کیا بات ہے کہا یار بھائی آپ بات مانے میں نے کہا ہاں سناؤ تو صحیح کہا رأیت امی و امک فی المنام رات کو جو ہے ہماری ماں خواب میں آئی اور ماں کہنے لگی مجھ کو بیٹی ان اردت ادخال السرور علیہ اگر تو مجھے خوش کرنا چاہتی ہے اور میری روح کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتی ہے تو ایک کام کر میرا جو بیٹا بشر ہے تیرا جو بھائی ہے عرصہ گزر گیا ہے میرے بیٹے نے مچھلی نہیں کھائی تو تیرے پاس جو کچھ ہے بیچ دے اور مچھلی پکا کر میرے بیٹے کو کل بلا لے تیرے بھائی کو اور اس کی دعوت کر دے میری روح خوش ہو جائے گی فلما ذکرت امی بکیت جب اس نے میری ماں کا نام لیا تو کہتے بشر حافی رو پڑے کیا تغتم لی حیا و میتا اللہ بلا کرے میری ماں جب تک زندہ تھی تو خود پکایا اور جب چلی گئی تو قبر سے انتظام کیا قبر سے یہاں آ کے لوگ اپنی ماؤں کو بھولتے ہیں اپنے باپ کو بھولتے ہیں اپنے خاندان کو بھولتے ہیں کہنے میں ہی ہوں میرا یہ ہے میں نے سب کچھ کر لیا والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين چبیس پارے کی آیت ہے سورہ احقاف کی آیت ہے ہلاکت ہو بربادی ہو ناس ہو اس بچے کا والذي قال لوالديه أف لكما جو اپنے ماں باپ کے سامنے زبان درازی کرتا ہے بکواس اپنی بند کر میرے ماں باپ قرآن کے الفاظ ہیں میرے الفاظ نہیں قال لی اف لکما بند کر اپنا بکواس اتعدانینی ان اخرج تم کیوں بکتے رہتے ہو کہ میں اپنی زندگی کو درست کروں اور موت کی تیار کروں وقد خلت القرون من قبلی بڑے لوگ مر چکے آج تک ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا وہما یستغیثان اللہ اور وہ اللہ سے فریاد کرتے ہیں کہ بیٹا کلمہ پڑھ لے بیٹا مان جا فیقول ما هذا الا اساطیر الاولین وہ کہتے ہیں تو اگلے لوگوں کی پکی پکائی ہوئی باتیں ہیں اس میں اعتبار کس چیز کا کوئی چیز کا نہیں ہے بہرحال میں ظاہر رضی اللہ عنہ کے واقعہ بیان کرتا ایک دو باتیں کر کے انشاءاللہ پھر تکمیل تک کرتا ہوں ظاہر رضی اللہ عنہ دیکھنے میں خوبصورت نہیں تھے وہ باہر کی چیزیں لا کر مدینے میں بیچتے تھے ان کی خضروات تھی اور کچھ سبزیاں تھی وہ لگاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پیار کرتے تھے تو آپ ایک مرتبہ پیچھے آئے اور آپ نے اپنے ہاتھ مبارک ان کی آنکھ کے اوپر رکھی اور آپ نے کہا میں یشتری ہاد العبد جی نیلام لگ رہا ہے نیلام لگ رہا ہے کوئی خریدے گا تو وہ کہ بھائی کون مجھے بیچ رہا ہے اب جو پیچھے ہاتھ لگا تو دیکھا آقا کے ہاتھ ہو حضور آپ مجھے بیچ رہے، ٹھیک ہے مجھے بیچ تو دو، اذن تجدنی واللہ کاسدا، آپ بیچ تو دو مجھ کو، لیکن میں غریب فقیر خوبصورت بندہ تو ہوں نہیں، آپ نے مجھے بیچ بھی دیا تو میری کتنی قیمت لگے گی، میں تو کوئی قیمت والا بندہ نہیں ہوں. تو آپ نے فرمایا لیکن عند اللہ لست بکاسد. ظاہر ایک بات بتلاؤ، دنیا تو تجھے ایسی نظر سے دیکھتا ہے، لیکن اللہ کے یا شاید ہی کوئی بندہ اتنا قیمتی ہو تجھ جیسا. اور بات تو اس پر ہے میرے بھائی اور دوستو، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور جبریل آئے تھے. جبریل عامتاً دحیا قلبی کی صورت میں آتے تھے، بڑے خوبصورت صحابی تھے. ابو ذر وہاں سے گزرے، ابو ذر نے پتہ نہیں خیال کیا کہ یہ جو ہے جبریل ہے، چونکہ جبریل جو ہے ابو دحیا کی دحیا قلبی کی صورت میں آئے ہوئے تھے. تو جبریل حضور کو کہنے لگے ھذا ابو ذر لو سلم علینا لرددنا علیہ، وہ آپ کا صحابی ابو ذر تو نہیں ہے؟ کہا ہاں تو صحیح. کہا میرے خیال میں پہچانا نہیں، وہ اگر سلام کرتے تو میں بڑے لپک کے ان کا سلام کا جواب دیتا. آپ نے حیرت میں کہا اچھا جبریل آپ کو ابو ذر، آپ جانتے ابو ذر کو نام سے؟ کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بیچ کر نبی بنا کے دنیا میں بھیجا، ابو ذر کی شہرت آسمانوں میں زمین سے زیادہ ہے. لہو اشہر فی السماوات من الارض. وہ بات ہوتی نہیں بہو اپنے گھر میں مشہور نہیں، دوسرے کے گھروں میں مشہور ہوتی ہے کہ وہ بڑی اچھی بہو، ہاں وہ ایسی وہ ایسی، خود گھر میں تو بچھاری ذرا اتنی نہیں. ہاں یہ تو بہاری وہ، یہ تو جوانو ہو نے کام بھی نہیں کروا دے، پگ دباوے پوٹے گھر میں بچھاری نہیں کہ ایکلی وکھان نہیں، بیجا گھروں میں بہو وکھان. کہ ابو ذر تو آسمانوں میں، ابو ذر تو آسمانوں میں اتنے مشہور کہ دنیا میں بھی اتنے مشہور نہیں. میرے بھائی ہماری شہرت اللہ میاں کے یہاں ہو. میرے بھائی دنیا کی تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے، اپنی آنکھوں سے. آپ دنیا کے سیاسی احوال کو ٹٹول لے، آج کا صدر آج کا تخت پہ بیٹھا ہوا، کل کا گرفتار کیا ہوا بندہ، اور آج جو گرفتار ہے کل تخت پہ بیٹھا، یہ روز مرہ ہم دیکھ رہے ہیں، روز مرہ ہم دیکھ رہے ہیں. آپ انقلابات حالات کو تو دیکھیے اور سطحی نظر سے دیکھیں، آپ کے بات یہ سامنے آ جائے گی. آپ کو عمق سے بھی دیکھنا نہیں ہوگا، آپ کو سیاست سے کوئی تعلق نہ ہو تب بھی یہ بات آپ کے سامنے آ جائے گی کہ آج کا بیٹھا کل کا گرا، آج کا گرا کل کا بیٹھ گیا. یہ دنیا میں چل رہی ہے. لیکن ہاں جب یونس علیہ السلام کو مچھلی نے پکڑ لی، فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، لقمہ بنا لیا فَالْتَقَم، اور وہ اپنے اندر اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے اور سمندر کے تحت میں اللہ سے دعا کرنے لگے کہ اللہ مجھے بچا لے بچا لے. تو آواز اوپر پہنچ رہی، اللہ نے ملائکہ سے کہا کہ تم اس آواز کو پہچانتے ہو، یہ کون مجھے پکار رہا ہے؟ تو فرشتوں نے عجیب جواب دیا کہ صوتم معروف من بلاد غریبہ، صوتم معروف من بلاد، آواز تو ہم پہچانتے، جگہ سے ہمیں واقفیت نہیں، باقی آواز تو ہم اس آواز کو بار بار سن چکے ہیں، آواز تو ہمیں پتہ ہے لیکن جگہ. کہا یہ میرا بندہ یونس ہے. کہا آپ کا جو نبی برگزیدہ بندہ؟ کہا ہاں. کہا خدا ہماری سفارش قبول کر لو اور ان کو چھٹکارا دے دو. کیوں؟ ان کی آواز جو ہے فرشتوں میں مشہور تھی. میں پریشان ہوں میرے با، آج کے نوجوان پریشان ہیں تو اس کی آواز کس کو؟ لڑکیوں کو معلوم ہوگی اور کس کو؟ کوئی فرشتوں کو اس کی آواز معلوم ہے؟ کسی کو نہیں معلوم ہوگا. وہ ہمارے یہاں ابھی ایک لطیفہ ہوا، وہ ہمارے یہاں تو نہیں، میں نے ریڈیو پہ سنا، ایک شخص اچانک سے ایکسیڈنٹ میں ہو گیا. تو پھر وہ ہسپتال میں پہنچا، تو جب وہ ہسپتال میں پہنچا تو اس کی جو، اب ان کے بہت سے لوگوں کی بیوی نہیں ہوتی ہے جس کے ساتھ اس کی مسترس ہوتی ہے یا جس کے ساتھ اس کے تعلقات ہوتے، تو وہ دیکھنے کے لیے آئے تو 20 عورتیں آئی. تو اس کا تو راز فاش ہو گیا کہ 20 کے ساتھ وہ چل رہا تھا، اس کے ایکسیڈنٹ نے تو اس کا ڈبل ایکسیڈنٹ کر دیا. اب ہر ایک آ رہے تو کہا بھائی تو کیوں؟ کہا تو کیوں؟ کہ تو کیوں؟ کہ تو کیوں؟ کہ یہ تو میرے ساتھ ہے. تو پتا چلا ایک دن میں یہ بندہ 20 کو لے کے گھومتا تھا. اب بھی ماضی قریب میں نے ریڈیو پہ سنا. بھائی یہ اس کا راز فاش ہو گیا، تو ایکسیڈنٹ تو ایک ہوا، وہ وہاں تو دوسرا ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کا. ہماری آواز فرشتوں کو پتا چلے، ہمارا قدر اللہ میاں کے یہاں ہو، ہمارا مقام اللہ کے یہاں ہو، اس سے بات بنتی ہے میرے بھائی. تو یہ رمضان مبارک کے بڑے مقدس گریہ ہمارے سامنے قریب آ رہی ہے، اپنے اللہ سے ہمارا تعلق. اور صحیح بات بتلاؤں میرے بھائی، صحیح دل کی بات، دل کی بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے چین جو ہے دین میں رکھا ہے.
آپ میں اس کا بڑا پڑھتا ہوں. جتنے لوگ ہوتے جو نئی مسلمان ہوتے تو کانفرنسوں میں ان کے ساتھ شرکت بھی ہوتی ہے, سفروں میں بھی ان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے, تو میں ہر ایک کو بٹھاتا ہوں کہ بھائی آپ نیا مسلمان ہیں, آپ ایک بات تو مجھے بتلائیں کہ کس بات نے آپ کو اسلام کی طرف رغبت دلائی. تو میں نے دیکھا لوگ الگ الگ باتیں سنتے, لیکن ایک مشترک بات ہر نئے مسلمان کے اندر میں نے سنا. ہر ایک نے مجھے یہ بات کہی, کافر ہو کر میں نے چین نہیں دیکھا, مسلمان ہو کے میں نے چین دیکھا. ہر بندہ جو اس نے کلمہ پڑھا اس نے مجھے یہ جملہ کہا. اب پتہ نہیں کتنے لوگوں سے میں مل چکا ہوں اور کتنے لوگوں نے مجھے یہ بات بتلائی. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آدمی کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کے پاس کیا قدر ہوتی ہے, کیا قیمت ہوتی ہے, لیکن دوسرے اس کو بتلا کر متنبہ کرتے کہ چین اللہ پاک نے دین میں رکھا ہے, اطمینان اللہ نے دین میں رکھا ہے, سکون اللہ نے دین میں رکھا ہے. ہماری جو روح ہے یہ پریشان ہے, اور ہم جو گولی کھلا رہے ہیں ہمارے بدن کو, بدن یہ اصل نہیں ہے, بدن یہ کیسن ہے, کور ہے. ہاں بس اس لیے آپ دیکھتے کہ بدلتا رہتا ہے. آدمی خود اپنی تصویر کو دیکھے جب چھوٹا تھا تو کہ یار میں ایسا لگتا تھا. نہیں جی یار, اس زمانے کے کیمرے اچھے نہیں تھے. جملے تو دیکھے, آدمی خود اور تو اور خود اپنی تصویر نہیں مانتا, اور تو اور اپنی تصویر آدمی خود نہیں مانتا. یہ دیکھتا ہے نہیں یار میں ایسا تو نہیں لگ سکتا تھا. آ یار اس زمانے کے وہ کیمرے اچھے نہیں تھے یار, وہ میں فوٹو جینک نہیں ہوں یار, وہ بندے نے صحیح نہیں نکالا. آدمی کو خود اپنی تصویر کے اوپر خوشی نہیں ہوتی, یہ تصویر بدلتا رہتا ہے میرے بھائی. پھر آدمی کی عمر ڈل چکی ہوتی ہے, پھر آدمی برہا ہو جاتا ہے, پھر قبر میں اتر چکا ہوتا ہوتا ہے, تو یہ بدلتا رہتا ہے, یہ تو ایک حالت ہے. اصل آدمی جو ہے وہ روح ہے, انسان جو اصل ہے وہ روح ہے. یہ روح کلا ان الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون ان الابرار لفی نعیم على الارائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختام. ارے کیا اللہ پاک نے وہ جنت کی نعمتیں سنائی, کیا سنائی کہ اللہ والے کی روح جو ہے وہ علیین میں ہوگا, وہ بڑی مقدس جگہ ہے, اور تو دیکھے گا ان کے چہروں پہ ترو تازگی, ضاحکتن خوش ہوں گے, مستبشر خوش و خرم, ناعمہ نرم نازک, ہر اعتبار سے خوشی, وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ, خوشی کی ایک لہر ہوگی پورے بدن پر, چونکہ اپنے رب کے دیدار سے وہ مشرف ہوں گے. تو دنیا بھی جو ہے ایسے بنے جو چین سے رہے. ہمیں دنیا کمانی ہے, یہی تو کمال ہے ہمارے دنیا کا, کہ ہمارے دین نے ہم کو یہ نہیں کہا کہ دنیا چھوڑ دو. ولا تنس نصیبک من الدنیا ولا تنس نصیب, ہمارے دین کو دیکھو کامل ہے, اس میں کوئی جز نہیں چھوڑا, کہ دنیا کو بھی لینی ہے لیکن حدود سے, اعتدال سے, دم سے, طریقے سے, اسلوب سے, ایسے لے کے چلنا ہے. تو اس لیے آدمی پختہ ارادہ کرے میرے بھائی, مرد بھی عورت بھی بچے بھی, کہ مومن بن کے زندگی گزارنی ہے, اللہ کو خوشی اللہ کو خوش کر کے زندگی گزارنی ہے. اور اگر ہم سے گناہ ہو جائے جیسے ہم بندے ہیں, تو جب تک ہم اپنے اللہ کو نہ منوا لیں اس وقت تک ہم نہیں سوئیں گے, اس وقت تک ہم نہیں سوئیں گے. اپنے اللہ کو منوا لینا ہے, اپنے اللہ کو منوا لینا ہے. آپ دیکھیں گے میرے بھائی, دوسرے آدمی کے سامنے اپنی حاجت پیش کر کے, وہ حاجت پوری ہو یا نہ ہو طبیعت کے اوپر ایک بار ہوتی ہے, یہ فطری چیز ہے, اس لیے کہ انسان کے سامنے پوچھنا مشکل ہے. اور آدمی اللہ کے سامنے روئے, اس کے بعد اللہ وہ حاجت پوری فوراً کرتا یا نہ کرتا, لیکن سینے کے اوپر ایک ہلکا پن ہوتا ہے. آدمی جب رو کر نکلتا ہے اور اپنے اللہ سے رو کے نکلتا ہے اور اپنے اللہ سے باتیں کرتا ہے نا, تو اس کا لطف ہی کچھ اور ہے. یہ ایک جملہ آپ کو سنا دو اور اس پر اپنی بات کو ختم کرتا ہو. یہ عامر ابن عبداللہ تمیمی تھے, بڑے تابعی گزرے ہیں, یہ ابو موسیٰ اشعری کے خاص شاگردوں میں ان کا شمار ہے. ان کی دعا تو سنیے, الہی خلقتنی بامرک واقمتنی فی بلایا ہذہ الدنیا بمشیئتک ثم قلت لی استمسک ولیکن کیف استمسک ان لم تمسکنی بلطفک یا قوی یا متین. مولا میں تو دنیا میں اس لیے نہیں آیا چونکہ میں چاہتا تھا, پیدا تو نے کیا, پھر تو نے مجھے بر دیا اتنی خواہشات سے، اتنے جذبات سے، میرے اندر دولت کی بھی جذبہ ہے، میرے اندر عورت کا بھی جذبہ ہے، میرے اندر شہرت کا بھی جذبہ ہے، میرے اندر لمبی زندگی کا بھی جذبہ، یہ سارے جذبے تو نے میرے اندر لگا دیا. پھر تو نے مجھے کہا لگام لگاؤ، تو نے مجھے کہا کہ پابندی کرو. اب میں تجھے پوچھتا ہوں، اتنی چیزیں کے ساتھ تو نے مجھے پیدا کیا اور پھر پابندی میرے اوپر لگا دی، تو اب میرا سہارا نہیں بنے گا؟ اور تو نے اگر میرا ہاتھ نہیں پکڑ لیا تو میں کیسے چلوں گا میرے مولا؟ کیا بات ہے، اپنے اللہ سے پیار کی بات ہے. باتیں کرے اپنے اللہ سے میرے بھائی، اللہ سے باتیں کرے. اللہ یہ حالات ہیں، میں جوان ہوں، میری یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ، اللہ تو حل کر، تو حل کر. سیدنا زکریا نے جب دعا کی، صرف دعا نہیں، وہ ایک بندہ دعا کرتا تھا برحمتک یا رحمت. بھائی یہ کوئی دعا ہے تو کہنے ایک مرتبہ بیٹھ کے ساری باتیں پوچھ لی، اب تمہیں کہتا اللہ وہی دعا. یہ کوئی طریقہ ہے کہ وہ پہلی دعا ریفر ٹو پہلی؟ وہ نہیں کہتے کہ بھائی ریفر ٹو پیج ون. تو ایک مرتبہ بیٹھ کے میں نے اللہ سے ساری دعا کر لی، اس کے بعد جب میں کہتا اللہ وہی دعا، وہی میں پوری بات نہیں دہراتا ہوں، وہی جو پوچھا وہی میں درخواست وہی ہے اس کی. کہا یہ کوئی اللہ میاں بیٹھے ہیں کوئی میری تیری محتاجی میں. ایک مرتبہ کینیڈا میں تھا تو وہ سمندر سے ہم گزرے تو ایک آدمی وہ مچھلی پکڑ رہا تھا. میں نے اس کے ساتھ انگریزی میں بات کی، گورا تھا بڑا اچھا آدمی تھا. میں نے کہا بھائی کیسے مچھلی پکڑی جا رہی ہے یا نہیں پکڑی جا رہی؟ تو کہا میں تو لطف لے رہا ہوں دھوپ میں، مچھلی آ جائے تو وہ تو بونس ہے، ورنہ میں تو لطف لے رہا ہوں. گجراتی میں کہہ رہی جے کرے تاپ تینی کرے مانے باپ، ایو کہ بولے کہ نہیں، جے کرے تاپ، جے کرے تاپ تینی کرے مانے باپ، کہ تاپ نو فائدہ تاپ، تو وہ تو تاپ لیٹو جو سیکو کہ میں تو فائدہ لے رہا ہوں دھوپ میں، مچھلی مل جائے تو اچھا ہے. بس میرے دل پہ یہ بات لگی کہ بھائی میں تو اپنے اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، قبول کر لے تو مزہ، نہ تو کچھ بھی نہیں. میں تو مجھے تو مزہ ہے باتیں کرنے میں. جو فشنگ کر رہا ہے وہ اس پہ نہیں جاتا ہے کہ مچھلی ملے یا نہ ملے، وہ دن ہے بیٹھیں گے باتیں کریں گے پکائیں گے، مچھلی ملے بہت اچھا، نہ ملے تب بھی دن تو اچھا گزرا. بس میں نے اپنے اللہ سے باتیں کی، میں نے اپنے. بعض ہم اللہ سے یوں دعا کرتے ہیں جیسے ہم اللہ کو حکم دیتے ہیں، اللہ یہ چاہے یہ چاہے، یہ جلدی، یہ پہلے، یہ بعد میں، یہ ابھی، یہ کل، یہ آئندہ کل. کوئی اللہ میاں میرے تیرے بیٹھے، ہمارا تو کام ہے پوچھنا، درخواست کرنا، الہی کے سامنے اپنی بات رکھنا. وہ بے نیاز، وہ تمام حاجتوں سے پاک، میں ہر وقت محتاج، ہر گری، ہر لمحہ، ہر آن، ہر پان، اللہ ہر چیز میں میں تیرا محتاج. تو ہر ایک بندہ اپنے اللہ سے باتیں کرے. زکریا علیہ السلام کو اولاد کی ضرورت تھی، یعنی کہ اللہ بیٹا دے دے. رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقر. بات تو دیکھیں، ڈائیلاگ کو تو دیکھیں کہ اے اللہ ہڈی تو میری کمزور، بال میرے سفید. يقول الشاعر اختت بهذا الكلام، سألت من الأطباء خبيرا ذات يوم من مشيبي فقال بلغموا فقلت له لقد اخطأت على ما قلت بل غمو ليس بل غمو بل غمو هو الذي شيبتني. یہ تو عربی میں آدمی کو سمجھ میں آ سکتا ہے. بہرحال زکریا علیہ السلام نے کیا کہا کہ میرے بال تو سفید ہو گئے، ہڈیاں کمزور، عمر ڈل چکی، میری بیوی بانج، لیکن مجھے تو آپ سے بیٹا چاہیے. اونٹو لیوا اگر جاؤ نوچنی، اپنے اللہ سے باتیں کرے، اپنے اللہ سے باتیں کرے میرے بھائی. وہ انٹرنیٹ میں لڑکی سے گھنٹے باتیں کرتے ہیں، وہ پون کو دیکھ کر گھنٹے کرتے ہیں، حرام کو دیکھ کر. اپنے اللہ سے باتیں کرے، باتیں کرے، باتیں کرے، اپنے اللہ سے دل لگائے، اس میں وہ لطف ہوتا ہے، وہ لطف ہوتا ہے. میں ایک مرتبہ لندن میں بیٹھا تھا، میں وہ منظر نہیں بولوں گا. مغرب کا وقت تھا اور ایک باپ اپنی بیٹی کو بٹھا رہی تھی، کہ بیٹی اللہ سے پوچھ، بیٹی اللہ سے پوچھ. اس کو دیکھ کر میری آنکھ میں آنسو آ گیا. میں نے کہا جب میرا دل اتنا سخت ہے اور میری آنکھ میں آنسو آ گئے تو اس کو دیکھ کر خدا کتنا خوش ہوگا، خدا کتنا خوش ہوگا. تو ٹھیک ہے بھائی، سب توجہ کریں گے انشاءاللہ، شیخ یونس بات کو آگے چلائیں گے. یہ میری آخری نشست ہے، میں سب حضرات کا شکر گزار ہوں. مولانا ہارون صاحب جو ہمارے میزبان رہے، انہوں نے بڑا اکرام کیا، دیگر حضرات نے ہم کو کھلایا، ہمارے قافلہ کے امیر ہمارے حافظ بشیر صاحب ہے اور ہمارے بڑے بھائی حاجی ابو بکر صاحب ہے اور ان کے بیٹے مولانا محمد صاحب ہے. تو چند دن کے لیے تشکیل ہو گئی اکٹھا, اللہ پاک ہم کو لے آئے اور ذرا دورہ ہو گیا مختصر سا. اللہ میرے آنے کو, آپ کے جمع ہونے کو, میرے کہنے کو, آپ کے سننے کو سب کے لیے مغفرت کا سبب بنا دے انشاءاللہ. اور اللہ رمضان کو ہم سب کے لیے مبارک کر دے. اللہ ہم کو رمضان ایسے گزارنے کی تو اوہو, حضرت جی مولانا انعام الحسن فرمایا کرتے تھے, زندگی گزارو رمضان کی طرح, موت آئے گی عید کے چاند کی طرح. زندگی گزارو رمضان کی طرح, موت آئے گی عید کے چاند کی طرح. وصلی اللہم وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین.
کلمتین بعد الشیخ
الشاعر تبطل.
اخواني ما يحتاج كلام بعض الشيخ, هذا الكلام وهذه الفصاحة وهذا القرآن كلام الله, ما يحتاج كلام بعضه. لكن نحن سمعنا الآن ونخرج خمسة دقائق عشر دقائق ننسى كل شيء.
صح جی, کہا کہ بات تو اللہ کی, اللہ کے رسول کی سنائی گئی, ہر ایک کے اوپر اس کا ضرور اثر ہوا ہوگا, لیکن صحیح حال ہے کہ یہاں سے نکل کر پانچ دس منٹ میں اس کا اثر بالکل مٹ جائے گا.
فما يمكن تغيير الحياة الا ان نتحرك في الميدان في البيئة في الدعوة الى الله.
اب جو بات ہم نے سنی وہ ہمارے دل میں رس جائے, جم جائے, جگہ پکڑ لے اور فوری طور پر اثر کر لے. اس جو ماحول ہے ابھی, اس ماحول میں ہمیں چلنا ہے.
انا اقول لكم قصه في خمسه دقائق عشر دقائق ويكفي ما يحتاج كمان.
مختصر سے آپ کو ایک دلیل کے طور پر ایک واقعہ سنا دیتا ہوں.
الله كرمنا في هذا الزمن التبليغ, تبليغ دعوه الى الله, خروج في سبيل الله. الله اكبر, مثل سياره المطاف. سياره المطاف تخرج لاطفاء النار عن الناس, هذا العمل الدعوه الى الله.
اللہ پاک نے بہت کرم کیا, اس وقت میں اللہ نے یہ کام چلا لیا, لوگ چلتے حرکت کرتے ہیں, اس کی وجہ سے زندگیوں میں جو ہے انقلاب اور زندگی پلٹ کا رہی ہے.
جماع حول باریس يتجولوا فشاب فرنسي واذكر قصته قال رأيتهم شكلهم عمامتهم سنتهم وجوههم فيها النور فجئت عندهم وسمعت كلامهم فما سمعت كلام احلى من هذا فدعوني المسجد دخلت معهم سمعت كلام كأن العسل يصب في قلبي فقلت مستعد ادخل في هذا الدين دخل في الاسلام.
یہاں کا ایک خود نو مسلمان کی اپنی بات ہے جو شیخ سے اس نے خود براہ راست سنایا, کہ کہا کہ میں یہیں پہ رہتا تھا, میری زندگی وہیں گناہ میں اور دیگر معاصی میں کٹ رہی تھی, میں نے ان اللہ والوں کو دیکھا, یہ اللہ کے راستے میں گھومتے ہیں, چلتے ہیں, لوگوں کو متوجہ کرتے, انہوں نے میں نے ان کے چہرے کو دیکھا, جو نور دیکھا میں سمجھ گیا کہ یہ اللہ والے ہیں, برگزیدہ بندے ہیں, مجھے مسجد کی طرف بلایا, میں آیا. ان کی بات سنی تو مجھے یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے شہد جو ہے میرے دل پہ اتر رہا ہے, اتنی ان کی بات میٹھی, اس سے میٹھی بات میں نے سنی نہیں. انہوں نے مجھے دین کی دعوت دی, میں نے قبول کر لیا. اس نے کہا بھائی ہمارے ساتھ تین دن چلو, یہ بہت غور سے سننے کی بات ہے. میں کہا چلو بھائی, جب میں کلمہ پڑھ لیا آپ لوگوں کے ساتھ میں چلتا ہوں. اتنا کریں ہم گھر پہ چلے, میں ذرا اپنا بستر لے لوں, اپنا سامان لے لوں اور فوراً آپ کے ساتھ چلتا ہوں. یہ گھر پہ پہنچا, اس کی ماں مسلمان نہیں ہے, اس کے گھر میں اور کوئی سہارا نہیں سوائے اس بیٹے کے. بیٹے نے اپنے ماں کو کہا ایک بات آپ کو سنا دوں, میں تو اب مسلمان ہو گیا.
انت کبیر تختار هذه الحريه بلاد الحريه تختار ماذا تريد.
کہ بھائی تمہیں جو کرنا ہے, یہ تو آزادی کا ملک ہے, تو اپنا جو چاہے تو کر, تو کلمہ پڑھ لیا اچھا. ارے
امي خارج معهم ثلاث ايام.
کہ ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں تین دن کے لیے, جاؤ.
هل تخرج مع المسلمين ما تنظر التلفزيون قتل وذبح والقنابل والمفجرات تمشي ما ترجع ولو رجعت ترجع لكيس بلاستيك كل قطعه وحدها.
کہ بھائی تو ان لوگوں کے ساتھ جا رہے, یہ تو دہشت گرد لوگ ہیں, خطرے والے ہیں, سنبھل کے چلنا, پتہ نہیں کیا بنے گا تیرا. مسلمان تو بن گیا وہ تو ٹھیک ہے, لیکن ان کے لوگ ان کے ساتھ چلے گا, میرے خیال میں تو جو گیا سو گیا, اب جو آئے گا تو تیری لاش آئے گی. تو نہیں دیکھتا سنتا ہے دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور یہ کیا کر رہے
ہیں.
کہاں امی جان آپ بات سنیے, یہ ایسے نہیں ہے, ہرگز ایسے نہیں ہے, یہ تو لوگ ایسے ان کو آلودہ کرنے کی سازش ہے اور تدبیر ہے, ورنہ یہ لوگ اچھے لوگ ہیں.
اخوانی لما خرج رجع ماذا اللباس الابيض والسنه بدات اللحيه تطلع، عينين زرقاء، لحيه شقراء، عمامه بيضاء، وفي طريق المصطفى
الله.
سبحان الله، طرق الباب، فتحت الباب، عانقها: يا امي اني احبك. ها تحبني؟ عمرك 21 سنه ما قلت هذه الكلمه ابدا. تحبني؟ قال: نعم يا امي، اني احبك يا امي. يا امي عندك شيء في البيت؟ مغسل الاواني معك؟ قالت: عجيب، كنت تشرب الكاس ترميه تكسره، تاكل في الصحن تكسره، لن تغسل معي الاواني. اذا يا ولدي زد اخرج مع هذه الجماعه.
الله اكبر. اچھا یہ بندہ نکلا صحیح، تین دن لگا کے جو واپس آیا تو اس کی زندگی میں انقلاب ہو گئے، اب وہ سنت لباس میں آیا، نور سے ٹپک رہا ہے، دروازے پہ دستک دی، ماں نے جو کھولا تو یہ گویا کہ کوئی فرشتے میرے گھر پہ آ گیا، آگے بڑھا، اپنے ماں سے گلے لگایا، ماں سے پیار کیا، آنکھ میں آنسو آ گئے، یہ بالکل گورا لڑکا، آنکھ جو ہے نیلی اس کی، خوبصورت اس کی چہرہ، بدن میں شباب بہت، اور اپنی ماں سے گلے لگایا، پیار کیا. ماں نے کہا: 20 سال کی تیری عمر ہو گئی، 21 سال کے آج تک تو نے مجھ سے پیار کا جلنا نہیں کہا، پہلی مرتبہ تو مجھ سے پیار کرتا ہے، اگلی بات مزید اس سے سننے کے قابل ہے. کہا: چلو آپ اپنے گھر، آپ بستر پہ آرام کریں، میں گھر کو صاف کرتا ہوں، میں سارے برتن کو دھوتا ہوں. ماں تو پانی پانی ہو گئی، آج تک تو نے ایسا نہیں کیا، یہ کب ہوا، کیسا ہوا، کیوں ہوا؟ تو کہا: میں ان لوگوں کے ساتھ نکلا، یہ اخلاق تھے، یہ انہوں نے مجھے سکھایا. کہا: بیٹا اگر یہی معاملہ ہے تو اور وقت ان کے ساتھ لگا.
خرج 40 يوم على الاقدام مع الجماعه، رجع الان رجوع ثاني ليس مثل الرجوع الاول. الله اكبر. عانقها، قال: يا امي نحبك. ثم قال: اجلسي يا امي. لماذا؟ قال: اجلسي انا اقول لك. لما جلست اخذ رجلها من تحت من قدمها يقبلها. ماذا تفعل يا بني؟ قال: يا امي الاسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم علمنا الجنه تحت اقدام امها. يا امي اريد نجعل راسي في الجنه. فصاحت بالبكاء تصيح، قال: يا امي قولي اشهد. قال: اشهد ان لا اله الا الله، ودخلت في الاسلام.
الله اكبر الله اكبر. اب واپس گیا، 40 دن لگا کے جو واپس آیا تو اور پیار کیا، اور محبت کی، اپنی ماں کو بٹھایا، کہا: آپ ذرا اپنے پاؤں تو مجھے دیجیے. پاؤں ماں نے جو بڑھایا تو بیچارہ چومنے لگا اپنی ماں کے پاؤں کو، کہا: آج تک تو نے میرے پیشانی کو نہیں چوما، آپ تو پاؤں کو چومتا ہے. کہا: اسلام نے مجھے سکھایا کہ انہی پاؤں کے نیچے جنت ہے، یہی جنت کی جگہ ہے. تو کہا کہ اللہ اکبر، اگر یہی طریقہ ہے تو اب تو مجھے بھی کلمہ پروا دو. چنانچہ اپنے ماں کو کلمہ پروایا، فوراً وہ ماں بھی کلمہ پری اور وہ بھی مسلمان ہو گئے.
اخواني ختام الكلام، كم نعيش سنة في فرنسا، كل واحد يوصل شكله في المرآة، يشبه من تشبه رقاب الحجر معهم. مطمئنين على حالنا، مطمئنين على شكلنا، مطمئنين على حياتنا، فما يمكن تغيير حياتنا شكلا وقالبا وقالق وقلبا إلا أن نتحرك ونمشي مع الميدان، مع في سبيل الله، حتى حياتنا تتغير.
بات تو تقریباً ہو چکی ہے، کتنی دیر ہم یہاں زندگی گزاریں گے؟ روزانہ آئینہ میں اپنے آپ کو دیکھ رہے، جمال، کمال، خوبصورت، جوان بننے کی بس کوشش بڑھتی چلی جا رہی، میرا چہرہ یوں ہو، میری آنکھ یوں ہو، میرے پلک یوں ہو، میرے ہونٹ یوں ہو، میری مونچھ یوں ہو، میری داڑھی یوں ہو. بھائی کس کی ہمیں نقل اتارنی ہے، کس کی مشابہت اتارنی ہے؟ جس کی ہم اتاریں گے اسی کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا. ہم اگر ہم چاہتے کہ ہماری زندگی میں انقلاب آ جائے، زندگی بدل جائے، تو وہ نبی والا طریقہ میں ہمیں اترنا ہوگا اور اس راہ میں چلنا ہوگا، تبھی جا کے کوئی جو ہے فرق آئے گا.
بريد هذا المجمع المبارك، كل واحد يقول انا ما نكتب الان لان الشيخ يدعو الدعاء، ولكن كل واحد يحاسب نفسه. المركز موجود قريب، كل واحد ياتي 3 ايام، 10 ايام، 40 يوم، 4 شهور. يا اخويا كل حسنه، خاصه في رمضان، نتمنى نصيحه لوجه الله. اي مسلم في رمضان لا يبقى في البيت، يتحرك، لان الفتوحات كلها جاءت في رمضان، نشر الاسلام في رمضان. هكذا لابد أن نتحرك. المسلمين قريبين، عصاة رأيناهم أمام المساجد قائمين، بينما في رمضان الشياطين مسفدين. فهذه فرصة غالية، شياطين مسفدين مرميين في وجوه البحار، فالمسلمين يأتون أفواج. من يأخذ بأيديهم حتى يدخل المسجد؟ أنت في الجولة، في الخروج في سبيل الله، وتحرك لدين الله.
ہر ایک اپنے دل میں ٹٹولے، اپنے احوال کا جائزہ لے اور خود فیصلہ کرے. وقت تو نہیں ہے لکھنے کا اور ابھی نہیں لکھیں گے، مرکز قریب میں ہے، رمضان بالکل نزدیک ہے، یہ موقع ہے. شیطان جکرے ہوئے ہوں گے، وہ سمندر میں ڈالے ہوئے ہوں گے، امت کے امت لوگ آ رہے، تیار ہو رہے، بڑھ رہے، کون ان کے ہاتھ پکڑ کر ان کو اللہ کی بات سنائے گا، سمجھائے گا اور راہ دکھائے گا؟ تو ہر ایک اپنے اندر، اپنے گریبان میں منہ رکھے اور گریبان میں منہ رکھ کر اپنے حالات کا، احوال کا ٹٹول لے اور جائزہ لے کہ میں کس حال میں ہوں اور میں کدھر چلا جا رہا ہو. رمضان کے مبارک مہینے میں کوئی گھر میں نہ رہے، اللہ کے راہ میں حرکت کرے اور اپنے اللہ کو پالے.
انشاءاللہ ارادہ ہے، کون ہے تو بھائی ہاتھ اٹھاؤ. اس طرح نہیں ہے، اس طرح اللہ قبول فرما،
اللہ قبول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم وفق الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر لما تحب وترضى اللهم اجعلنا من الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يخافون في الله لومة لائم اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النيران اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب اللهم أظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم ارحمنا إذا أدخلنا القبور ووارانا التراب وتركنا الأهل والعيال فإذا الوحدة والوحشة وهول الحساب اللهم ألهمنا الجواب اللهم ألهمنا الجواب اللهم يا اللهم أعطنا كتابنا بيميننا ولا تعطنا كتابنا بشمالنا ولا من وراء ظهرنا اللهم أسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئا مريئا لا نظمأ بعدها أبدا اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم وفقنا لغض البصر كما أمرتنا اللهم اغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا وحصن فروجنا اللهم اغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا وحصن فروجنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية اللهم ما قصر عنه رأينا ولم تبلغه مسألتنا من خيري الدنيا والآخرة اجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين
ساتھی خاموشی سے بیٹھے رہیں انشاءاللہ ابھی کچھ اکرام ہے یعنی تھوڑا سا ساتھیوں کے لیے کیا گیا ہے اور مستورات میں انشاءاللہ بھی وہ چند بچیوں کا پروگرام باقی ہے اور انشاءاللہ یہ پروگرام ہونے کے بعد وغیرہ کیا ہے تو وہاں کا پروگرام بھی شروع ہو جائے انشاءاللہ اور یہاں بھی خاموشی کے ساتھ ہمارے چند صحباب ہیں جو جوان بچے ہیں ان سے گزارش ہے تھوڑی خدمت کر لیں اور یہ دسترخوان اس طرح آگے والے حصے میں لگائیں
ہمارے منصب کی حالت میں نے تو پہنچا رہا